السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی اللف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ادله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معاہ وشداء وللکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آیت درود پڑھی اور بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تمامی حضرات خوشی خوشی اور تازہ دم ہو کر خوشی چہرے ہو کر بندے وائرس سے ڈر رہے ہیں لیکن خدا کو جواب دینے سے نہیں ڈر رہے، جہنم سے نہیں ڈر رہے، قبر سے نہیں ڈر رہے. اللہ رب العالمین مرض سے بھی محفوظ رکھے. اور لیکن اصل چیز بندے کے لیے ایمان اور دین کی لذت جب سمجھ میں آتی ہے، جو اس تربیتی محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایمان اس کے دل میں چمکتا ہے جو زندوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو میت میں شمار کرتا ہے اور اپنے آپ کو ناپائیدار شمار کرتا ہے. آیت درود پڑی گئی ہے، میرا اور آپ کا اول اور آخری سہارا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھیں، حضور کو ہمارے درود کی کوئی حاجت نہیں. جس کی بارگاہ میں درود رب کریم کی جانب سے پڑھا جاتا ہو اسے بندوں کی کیا حاجت ہے. تو ہم جیسے سیاکار اور کمتر کو اپنی شفاعت اور تزکیے کے لیے اور رب کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کر کے اپنی قبر و حشر و آخرت کو درست کرنے کا سب سے مؤثر وظیفہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، خوشی خوشی پڑھیے، اللہم صلی علی، تازہ دم ہو کر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وان عمر وان علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام، نعت پاک اور اجلہ صحابہ کرام اولیاء کی بارگاہ میں اخلاص دلی کے ساتھ محض رضا الہی کے جذبے کے ساتھ مناقب ذکر کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بحمد اللہ تعالی آج کی یہ مبارک مجلس اور محفل جو مجھے ابھی اعلان کے ذریعے پتا چلا کہ یہ 12ویں سالانہ محفل کہ عمر کا ایک ایک رفتہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، تو میں اور آپ اس مبارک محلے میں اور اس مبارک ذکر کے ساتھ موجود ہیں، ایمان اور عقیدے کا ترجمان ذکر، چار یاروں کا ذکر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء خلفاء راشدین کا ذکر بعنوان حق چار یار کانفرنس کے حوالے سے، اہلیان دوراجی اور اس محلے کے تمام بزرگ نوجوان، بالخصوص میری بیٹیاں بہنوں کی خاص دعاؤں اور ان کی ایماں کے اور ان کے مطالبے اور محبت پر بزم علم و دانش کی جانب سے الحمدللہ یہ 12ویں نشست ذکر حق چار یار عقیدے ایمان اخلاق کی درستگی کے لیے اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو تازہ کر کے اپنا رشتہ گنبد خضرا سے مضبوط کرنے کے لیے یہ پاکیزہ ذکر منعقد کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اہل محلہ کو کے لیے دعا گو بھی ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ یہ اپنے گھر کے آنگن کو ذکر صحابہ کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کے آنگن کو یہ ذکر اہل بیت اور اولیاء کے ذکر کے لیے کشادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس محلے میں رہنے والے جس محبت کے ساتھ، جس کشادگی فکر کے ساتھ، جس جذبے اور محبت کے ساتھ اپنے گھر کے آنگنوں کو اور اپنے گھر کے صحنوں کو اللہ کے محبوبوں کے ذکر کے لیے کشادہ کرتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کے نصیبوں کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کے ارادے اور نیک بختوں کے اندر اللہ کشادگی عطا فرمائے۔ اور اس محلے میں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بڑے بزرگ جو بیمار ہیں، اللہ اس ذکر کے صدقے انہیں شفا عطا فرمائے۔ گھروں میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس مبارک ذکر کے صدقے جو ذکر شفا ہے، تریاق ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کی اور ہر قسم کی بلا و آفات کو رد کرنے کا یہ مؤثر وظیفہ ہے ذکر صحابہ کرام، ذکر اہل بیت، اللہ اس کی برکات سے اہل محلہ کے گھروں سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی تنگی، چاہے وہ عقیدے کی ہو، چاہے وہ اعمال کی ہو، چاہے وہ اخلاق کی ہو، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ مادی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، اللہ رب العالمین ہر تنگی کو دور فرمائے۔ اور ایسے نیک لوگوں کے صدقے اللہ رب العالمین یہ حصہ مجھے اور آپ تمام شامل درس اور پوری دنیا سے اس وقت دیکھنے والے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی جو براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھ، اللہ رب العالمین یہ سہرا، یہ انعام ہر بچے، ہر نوجوان، ہر بزرگ کو اللہ رب العالمین، میری ہر بیٹی اور میری ہر بہن کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، اس ذکر کی وجہ اپنی منزل کی یاد کو تازہ رکھنا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، یہ کوئی تنظیمی جلسہ نہیں ہوتا، یہ سراسر ایک نظریاتی اور تعلیمی جلسہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے حوس، ہرس اور شیطان کے وسوسوں کے وہ غبار جو ہمیں موت کو بھلا دیتے ہیں، اور ہمارا رشتہ کن سے ہیں اور ہم دنیا و آخرت میں پہچانے کن سے جاتے ہیں، ان ہستیوں کے ذکر کو ہمارے دلوں سے شیطان اور نفس مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مجلس شیطان کو بھگانے اور نفس کے وسوسے کو کم کرنے اور ذہن اور فکر اور ضمیر اور دل پر پڑے ہوئے اس نفسانی اور اس شیطانی وسوسوں کے غبار کو صاف کر کے اپنا رشتہ اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ سے جوڑنے والی ہستیاں، چار یار اور پنجتن پاک کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر ایک تعلیم کی محفل ہے، ایک بات، اور آگے بڑھ کر ہم آگے، کیونکہ جن کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ابھی میرے بڑے بھائی جناب محترم زبیر مکی صاحب قبلہ زیدہ مجدہو ابھی آپ کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر کو ذکر کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری تسبیحات، ہماری جملہ عبادتیں محتاج ہیں ان بزرگوں کی نسبت کی، ہم ان کے ساتھ حشر چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم جن کے ساتھ جمع ہونا، حشر کا معنی ہے جمع ہونا، جن کی سنگت کو لے کر ہم آگے بڑھ کر حضور کی بارگاہ تک جانا چاہتے ہیں اور حضور کے وسیلے سے ہم اللہ کی عنایات کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مرتبوں کو جانیں۔ کیوں جانیں؟ آپ کہیں گے ہم تو ان کے مرتبوں کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بھائی، جو سبق ضروری ہوتا ہے وہ بار بار یاد کیا جاتا ہے، جس ٹکٹ پر انعام ہوتا ہے وہ نمبر بار بار پلٹ کے دیکھے جاتے ہیں کہ یہی تو ہے جو ہمارے لیے دولت ہے، یہی انعام ہے۔ یہ ذکر بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں، بڑی بات ہے کہ کوئی مہینوں اس کو یاد نہ کرے، بہت بڑی بات، دن یاد نہ کرے، بہت بڑی بات۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو بندہ اگر سیکنڈ بھی بھول جائے نا تو شیطان اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ایمان کو خراب کرتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو مسلسل ہونا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلمہ اس ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد اس ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو چیز اللہ کے ذکر کو قلب و جگر کے اندر تازہ توانا اور بیدار کرتی ہے، بلکہ میں اس سے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ دعوے کا ہے، اس دعوے کے رشتے کی سب سے بڑی دلیل ان ہستیوں کا ذکر اور ان سے محبت ہے۔ یہ کوئی لا حاصل ذکر نہیں میرے بزرگوں دوستو۔ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالو تب بھی موت ہے، عمل کر جاؤ تب بھی موت ہے، موت نے پیچھا نہیں چھوڑنا، اس نے آنا ہے۔ اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو منزل سے پہنچنے سے پہلے منزل پر بسیرے کا سامان رکھتے ہیں۔ تو قبر و حشر کے اندر جو نجات کا سامان ہے وہ ان ہستیوں کی محبت ہے، اس لیے کہ ان ہستیوں کی محبت وہ چراغ ہے، وہ فانوس ہے کہ جس میں اللہ کی محبت جلوہ فرما ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگو، قبر کی منزل عقیدے کی منزل ہے اور حشر کی منزل اعمال کی منزل ہے۔ قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حشر میں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کا عقیدہ درست ہو گیا وہ حشر میں بھی بخش دیا گیا۔ اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز یقیناً مربوں کا ضرور ہے، مادینوں کا ضرور ہے، لیکن دونوں سوال کہ تیرا رب کون تھا، تو اپنا رب کس کو کہتا ہے اور تیرا دین کیا ہے، ان دونوں سوالوں کی اصل اور روح وہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کو ایک ماننا جب قبول ہوگا کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ہو۔ اللہ کو ایک تو شیطان بھی مانتا ہے، لیکن اس کا ایک کہنا، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، توجہ سے سنیے، کامیاب اس لیے نہیں کہ صرف اللہ کو مان لینا اپنی عقل سے، اپنی فکر سے، اپنے ذوق سے، کائنات کا مشاہدہ کر کے بندہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ایک ہے، اس حقیقت کو حضور کے ذریعے جب مانتا ہے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس بات کو قبول کیا کہ مجھے قبول کیا جانا جب مقبول ہے، جب میرے مصطفیٰ کو پہلا قبول کر کے مجھے قبول کیا جائے۔ یہ قاعدہ، یہ طریقہ میرے بزرگو دوستو اور عزیزو، یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے جس کو ہم قرآن و سنت کو چند لفظوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک جملہ مزید آگے ذکر کرنے کے بعد ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور حضور تک پہنچنے والی جو سرحدیں اور سندیں ہیں وہ حضور کے اصحاب ہیں۔ لفظ اصحاب میں میں اس وقت اہل بیت کو بھی مراد لے رہا ہوں۔ اہل بیت حضور کے گھر والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، اہل بیت اور حضور کے اصحاب جو درجۂ صداقت اور اخلاص میں بھی گھر والے بنے۔ اس لیے اہل کا اطلاق اولاد پر بھی ہوتا ہے، قوم اور جماعت پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، توجہ سے سنیے، آگے بڑھنے جا رہا ہوں، کوئی بات غیر ضروری نہیں کروں گا، مختصر وقت کے اندر ضروری باتیں جو ہمارے لیے ایک ایک چیز ضروری ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ ذکر صحابہ تعظیم سے کرتے ہیں۔ ایسا کوئی لفظ، ایسی کوئی نسبت، ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی پیرائے اور سیاق و سباق، کانٹیکسٹ نہیں لانا چاہتے کہ جس میں بے ادبی کا پہلو ہو،
اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے صحابہ میری ذات کا آئینہ ہے اور میں اللہ کی ذات کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کو قبول نہیں کیا، اور جس نے میرے صحابہ کو قبول نہیں کیا اس میں اہل بیت شریک ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جس نے حضور کو قبول نہیں کیا. اس لیے حضور نے فرمایا، آگے بڑھ رہا ہوں، کہ جب بھی میرے صحابہ کو دیکھو تو میری محبت سے دیکھو، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں، صحابی میرے صحابی ہیں، میرے سنگی ہیں، میرے یار ہیں، میرے دوست ہیں. اب وہ خود سے کچھ نہیں، میری وجہ سے جانچے جا رہے ہیں. اگر تم ان سے چڑ گئے تو دراصل تم مجھے نہیں پہچان پائے اس لیے چڑ گئے، اگر تم ان سے پیار کر گئے دراصل تم مجھ سے پیار کرنے والے تھے اس لیے تم ان سے پیار کر گئے. اسی کو جامع ترمذی میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار ہو جاؤ میرے صحابہ کے بارے میں، زبان کو شائستہ رکھو میرے صحابہ کے بارے میں. فمن احبہم، جو میرے صحابہ کا ادب کرتا ہے، یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرے صحابہ کی تعظیم کرتا ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، توجہ کیجیے، فمن احبہم فبحبی احبہم، فمن احبہم، میری امت کا کوئی مرد اور عورت، میری بہنیں بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں، فمن احبہم، میری امت کا کوئی مرد اور عورت احبہم، میرے کسی صحابی سے پیار کرے، فبحبی، دراصل وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اس وجہ سے میرے صحابی سے پیار کرتا ہے. میں اور آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، میں اور آپ کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں، میں اور آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں، یہ حضور کے ذکر سے پتا چلے گا. کہ جب حضور یاد آتے ہیں تو ہمارے قلب پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے دوست بزرگو، جب حضور یاد آتے ہیں تو ہماری طبیعتوں پر کیا خیال ہوتا ہے؟ ہم اپنے کمر کا درد، دیگر تھکن کو لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا ذکر کی اہمیت دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی عزت ہمارے دل میں کتنی ہے یہ حضور کے ذکر سے پتا چلے گا، اور حضور کی محبت اور قدر و تعظیم جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں حضور سے محبت کا، لیکن اصلا حضور سے محبت کا اظہار کب ہوگا؟ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے، اللہ کی قدر اور اللہ کی عزت ہمارے دل میں کتنی ہے، یہ حضور کے رشتے سے پہچانا جائے گا. اور حضور کا احترام اور حضور کی قدر میرے اور آپ میں دل میں کتنی ہے، یہ صحابہ کی عزت سے پہچانا جائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ حق چار یار کانفرنس، یہ بندوں کی کانفرنس نہیں، یہ دین کا وہ بنیادی سبق ہے کہ جس کو پکڑنے کے ساتھ بندہ سیدھا خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس لیے فرمایا میرے آقا نے، حدیث پاک کا ترجمہ آہستہ سے سن لیجئے، گھر میں میرے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی غور کریں اس پر، اور اپنے بچوں کی تربیت وہ اس بات پر کر رہی ہیں تو یقیناً یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میری امت کا کوئی مرد یا عورت میرے کسی صحابی سے محبت کرے، فبحبی احبہم، تو اس کی وجہ میری محبت بنی، دراصل وہ میرا مخلص تھا، میرا وفادار تھا، اس لیے میرے ہر یار اور دوست کو سلام پیش کرتا تھا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا ومن ابغضہم، جو میرے کسی صحابی سے چڑ جائے، اپنے خاندان کو آگے کر دے، اپنے نسب کا بہانہ کر لے، اپنے تقوی کا بہانہ کر لے، اپنی پیری مریدی کا بہانہ کر لے، اپنی وجاہت کا بہانہ کر دے، حضور فرماتے ہیں نہیں. فمن ابغضہم، جو ان کے ذکر کے لیے چٹکی بھرے، ہلکے جملے بولے، کھل کر نہ بول سکے تو آہستہ آہستہ ہلکے جملے بولے تاکہ لوگوں کا ذہن ان کی بڑی بے ادبی کی طرف بڑھے، ان کے لیے ان کے جو اصل بے ادب ہیں ان کا سہولت کار بنے ان اصل بے ادبوں کی طرح، تو منہ پھٹ اور بے لگام ہو کر صحابہ کو براہ راست بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئے، لیکن پھر بھی اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے یا کوئی ہلکا لفظ کہہ کر صحابہ کی عزت کی ہتک کرے. سرکار فرماتے ہیں فمن ابغضہم، جس درجے میں بھی میری امت کا کوئی مرد یا عورت میرے صحابیوں کے ذکر کو ہلکا کرے گا، ارضہ کرے گا، ہلکا کرے گا، فبی بغضی، دراصل وہ مجھ سے چڑھتا تھا، فابغضہم، مجھ سے بغض، مجھ سے دور ہونے کی وجہ سے اسے بغض لگ گیا میرے صحابہ سے، اور جو میرے امت کا مرد اور عورت میری صحابہ کی تعظیم اور احترام کرتا تھا کہ جب ان کا نام آئے تو چہرہ کھل جائے، دل کے اندر کشادگی آ جائے، تو دراصل وہ مجھ سے وفاداری رکھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔
یہ واضح میرے دوست، میری بہنوں اور میرے بھائی، کیونکہ صحابہ سے عزت محبت کیوں ہے؟ حضور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اسی لیے جو طلبا بیٹھے ہیں، جو طالبات بیٹھی ہیں، ان کو بھی میں توجہ چاہوں گا جو درس نظامی پڑھتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی، آگے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس حدیث اور قرآن کی آیات ہمیں پابند کرتی ہے کہ میرا دل تو کچھ اور چاہ رہا تھا۔ بھائی لوگوں کا دل تو اللہ کے خلاف بھی چاہتا ہے، صحابہ تو ایک الگ بات ہے، لوگوں کا دل تو اللہ کے خلاف بھی چاہتا ہے، لیکن مومن اپنے دل کے خیال یا نفس کے خیال پر نہیں جاتا، بلکہ خیال کو جھاڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگو، اگر دل متنفر بھی ہو تب بھی اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات اتنی بڑی دلیل، یہیں سے دروازہ حضور کی محبت کا کھلتا ہے۔ لہٰذا اہل سنت نے یقیدہ بنایا کہ ذکر صحابہ کبھی بھی ہو تو احترام کے ساتھ ہو، عزت کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ ان کے مشاجرات، ان کے مشاجرات، مشاجرات سے مراد دین کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو صحابی براہ راست سامنے آ گئے ہوں اور دونوں میں تکرار ہو گئی ہو، بات چیت ہو گئی ہو، یہاں تک کہ تلواریں بھی نکل آئی ہو، یہ مشاجرات صحابہ، یہ ذات کے لیے نہیں، شریعت کے ایک مسئلے کے حل کے لیے ہیں۔ اس پر بھی اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے مشاجرات پر توقف کیا جائے گا، زبانوں کو بند کیا جائے گا، جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی تعظیم اس بڑے رتبے سے کی جائے گی، لیکن صحابی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک سے محبت کی جائے گی۔
یہ توجہ سنیے، مشاجرات صحابہ، آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صفین میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا، میں نے کہا جالی پیروں، جالی عاملوں اور نصب پرستوں، صحابہ کے گستاخوں، چھپے شیوں، مجھے یہ بتاؤ یہ مسئلہ آج کا ہے یا 14 صدی کا ہے؟ یہ آج آپ کو سمجھ میں آیا کہ جنگیں آج ہوئی ہیں یا 14 صدی پہلے ہوئے ہیں؟ کہلے جی 14 صدی پہلے ہوئی۔ تو میں نے کہا 14 صدی جب پہلے ہوئے تو غوث اعظم نے اس واقعے کو نہیں پڑھا ہوگا؟ کہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا داتا علی اجویری نے نہیں پڑھا ہوگا؟ کہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا خواجہ خواجگان نے نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا مجدد الفسانی نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا ان اولیاء جو گنبدوں میں ہیں، جن کے نام پر تم نے آستانے بنائے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا؟ کہ پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو اس پر بحث کیوں کر رہا ہے؟ جو انہوں نے پڑھ کے سمجھ لیا ہے ان کی کتابیں موجود ہیں، وہی پڑھ کر اپنے مریدوں کو سنا دے۔
لہذا آپ کو کمر کسنی پڑے گی، اور باشعور ہو کر ذمہ داری کے ساتھ، اگر ہم حضور کے صحابہ اور اہل بیت، لفظ صحابی کہوں گا اس میں اہل بیت شامل ہے، کیونکہ اہل بیت سے آج کا سید مراد ہونا بہت بعد میں ہے، توجہ ہے، لیکن مولا مرتضیٰ کا صحابی اور اہل بیت ہونا پہلے مراد ہے، امام حسن کا صحابی اور اہل بیت ہونا پہلے مراد ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس بات پر مستعد اور اخلاقی طور پر بیدار ہونا پڑے گا، اگر ہم اس بات پر نہ غور کریں، ہم جس وائرس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، اللہ رب العالمین انشاءاللہ حضور کے ذکر سے اس کا تحفظ دے گا، جو احتیاط ہے وہ بھی ہم برتیں گے، لیکن میرے دوستو بزرگو یہ تو جان کے لیے نقصان ہے، جس بات کے لیے اگر پرواہ نہ کی وہ تو ایمان کے لیے نقصان ہے، اس میں اگر کوئی دنیا سے گیا بھی اللہ محفوظ فرمائے پھر بھی شہید ہے، اور ان کا بے ادب ہو کر گیا تو داڑھی رکھ کر بھی جہنمی ہو گیا، اعلیٰ نسب ہو کر بھی جہنمی ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں اپنی جان کی بجائے حضور کی جو جان ہے، صحابہ اور اہل بیت، ان کی وفاداری کا ترانہ گانا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ صحابہ کا ذکر احتیاط کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے چلیے، چار یاروں کا ذکر کیوں ہوا، اس پر ہم ہر مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ چار صحابہ کا ذکر کرنا، چار خلفاء، خلفائے راشدین، وقت کیونکہ زیادہ ہو چکا ہے لہذا میں حوالوں کو پڑھنے کی بجائے ان تمام حوالوں کو میں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لیکن جو بات کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اہل سنت سے میں خطاب کر رہا ہوں، شیعہ اگر ہے تو وہ سامنے سے ہٹ جائے، آپ ہماری تقریر نہ سنیں، ہم اس وقت شیعہ سے خطاب نہیں کر رہے، اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں، شیعہ سے خطاب کریں گے تو پھر اس چیز کو ہم اور رنگ سے ثابت کریں گے۔
لیکن اس وقت ہم اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں، تو اہل سنت کے نزدیک کسی چیز کا ثابت ہونے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جا رہا ہے.
میں کوئی گالی نہیں دے رہا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو ہم شیعہ ہی کہہ رہے ہیں، توجہ ہے،
اور کوئی ایسی غلط بات نہیں. میں پہلے سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اس ملک کے پرامن باسی ہیں، اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محفل امام باڑے میں نہیں ہو رہی ہے اور نہ شیعوں کی ہو رہی ہے. تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ نیچے آ کر غلط کمنٹس کریں، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں، چلے جائیں، یہ اہل سنت کی محفل ہے، یہاں اہل سنت کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں.
آپ براہ راست ہو کر اگر کمنٹس کریں گے تو آپ تخریب تاریخ پھیلا رہے ہیں، آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ آپ کی مجلس جب ہے نہیں تو آپ بیچ میں کمنٹس نہیں کر سکتے. ہاں جب آپ سے ہم بات کریں گے تو پھر تقریر اس نہج پر نہیں ہوگی، اس وقت استدلال کا طریقہ کچھ اور ہوگا.
ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اس لیے کلیئر کیا ہے کہ ہر قسم کا بندہ اس گفتگو کو سنتا ہے، کچھ میرے بھائی کے دل پر اگر یہ بات وزن گزرے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، اس لیے کہ ہر قسم کے ذہن کا بندہ ہمیں سنتا ہے. تو میں بڑے ایک ظاہری لحاظ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی سخت گفتگو نہیں کر رہا، نہ کوئی فرقہ واریت کی بات ہے. پہلے ایک بیلنس اور نہج بتا دیا جائے کہ بھائی کس کے لیے بات ہو رہی ہے، تو آپ بیچ میں آ کر کیوں جو تقریر سن رہے ہیں ان کو سننے دیجئے، غلط کمنٹس کر کے کیوں جو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کو لڑوا رہے ہیں، اور بات کہیں پر ہو رہی ہوتی کہیں پر جا رہے ہیں، آپ درمیان سے ہٹ جائیے. آپ کے لیے ہماری اور تقریریں کتابیں موجود ہیں، تو لہٰذا آپ ہٹ جائیے. ہم اہل سنت و جماعت اب آگے اس چیز پر بولو سبحان اللہ.
وقت مختصر ہے نا، آپ میری بات سمجھنا چاہ رہے ہیں میں کیا جذبات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ وقت مختصر ہے تو لہٰذا ہم اسی وے پر بات کریں گے جو وے اہل سنت کا ہے. اس وے سے اگر کوئی ہٹ جائے تو وہ سنی نہیں. اگر کوئی بندہ، میں اس کو اور تھوڑا کلیئر کرتا ہوں، اس کو فرقہ واریت سخت زبان مت سمجھیے گا، ایک بندہ میری اس تقریر پر نیچے اگر کمنٹس کرے ہم ان چار یاروں کو مانتے نہیں، میں نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں شیعہ ہوں. تو میں نے کہا میں آپ سے تقریر ہی نہیں کر رہا، توجہ ہے آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیر سنی بنے ہوئے ہیں، جو خود کو سنی کہتے ہیں، جو بابا اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو تعویذ دینے والے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو دم کرنے والے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو پیری مریدی کرنے والے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، سائیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو وہ اس کرائیٹیریا کے پابند ہیں جو اب بات ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں بھی پابند اور آپ بھی پابند. ٹھیک ہے جی، اس سے ہٹ کر اگر کوئی ہوگا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اہل سنت نہیں کہا جا سکتا. ہم کوئی دھاندلی نہیں کر رہے
بھائی. اگر آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کا آئی ڈی پوچھا جاتا ہے، آپ کا بچہ جب اترا تو اس کا آئی ڈی دیکھا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ دوسرے اسکول میں آ گئے، یہ آپ کا اسکول ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تھاٹ آف اسکول آپ کا نہیں ہے، اہل سنت کا ہے.
تو لہذا اب میں دلائل پڑھنے کا پابند ہو جاؤں گا اس طریقے سے، اس لیے کہ اہل سنت کے نزدیک مسلم شخصیات جو اپنے درجے کے اندر اونچا درجہ رکھتے ہیں اور امت ان کو قبول کرتی ہے اور وہ اہل سنت کے ائمہ کہلاتے ہیں، ان ایک کا حوالہ پیش کرنا ہی پورے قرآن کی ترجمانی ہوتا ہے. توجہ ہے، ان ایک کا حوالہ. یہ میں نے کیوں پیچھے تمہید باندھی، اس کی وجہ سے اس امام نے اگر بات کی تو یقیناً اس نے قرآن کی روشنی میں کی، اس نے حدیث کی روشنی میں کی، اس نے تاریخ کی روشنی میں کی. اب میں یہاں پر ہزار کتابوں کا انبار لگا دیتا اور ایک ایک پڑھ کے آپ کو سناتا تو کیا یہ اچھا ہے کہ صرف شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا قول سنا دوں؟ کیا ہی بہتر ہے کہ غوث اعظم کا ہی قول سنا دوں؟ کیا ہی بہتر ہے امام ابو حنیفہ کا قول سنا دوں؟ کیا ہی بہتر ہے امام ابو مسعود ماتریدی کا قول سنا دوں؟ کیا ہی بہتر ہے امام ابو الحسن اشعری کا قول سنا دوں؟ لہذا ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. آج فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آ گئی اہل سنت و جماعت کے عظیم خان کا، سیال شریف، وہاں کے سجادہ والا شان حضور قبلہ سیدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شیخ الاسلام کے جانشین شیخ الاسلام حمید الدین صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ سیال شریف، جو اہل سنت و جماعت کی بڑی درگاہ موجود ہے، آج انہوں نے تمام پاکستان کے سیدوں کو جمع کیا جو بڑے مشائخ تھے. زبر بھائی تشریف فرمائے.
سارے ویڈیو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. سارے پاکستان کے سیدوں کو جمع کیا، وہ سید جو اپنی جگہ پر بڑی بڑی خانقاہیں چلا رہے ہیں ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے اہل سنت کا ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا اور کہا کہ سنی کون ہے، تو میں اپنے اس حق چار یار کے پروگرام سے حضور سیدی و سندی آقائی جانشین شیخ الاسلام حضرت شیخ الاسلام پیر طریقت سیدی حمید الدین صاحب سیالوی، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اطال اللہ بقاہو زیب سجادہ سیال شریف کے، ان تمام اعلامیہ کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں اور ان بزرگوں کی غلامی کو میں آنے کو اپنے لیے میں شرف سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا اعلامیہ کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، خود انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے ساری خانقاہوں کی جانب سے، فرمایا کہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ کے اندر آ جائے اور یہ بات میں آپ تک پہنچانے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے، اللہ تمام کے لیے عافیت کرے، لیکن سچوں کے ساتھ جڑے رہے تو قبر بھی زندگی اور حشر بھی زندگی، بندہ مرتا پھر نہیں ہے۔ حضرت سرکار حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ نے، دامت برکات العالیہ نے، اطال اللہ بقاہ نے، سرکار شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی کے شہزادے، آپ نے سیال شریف سے یہ اعلامیہ اہل سنت کا جاری کیا اور اس اعلامیہ کے اہداف پرنسپلز یہ تھے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل سنت اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس کو واجب الوجود یقین کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا ہم ہرگز جائز نہیں سمجھتے، اور اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور ہر کمی اور نقص سے مبرہ اور منزہ مانتے ہیں اور ہر عظمتوں کا خالق یقین کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور تمام انبیاء کا سردار یقین کرتے ہیں۔ تیسری بات اس اعلامیہ میں یہ بیان کی گئی کہ ہم تمام صحابہ اور اہل بیت کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، تمام اولیاء کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کرام کی حتق انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آج کل بعض نام نہاد پیر صوفی جو اپنے آپ کو سائیں صوفی بن کر اہل سنت کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، وہ یہ بات فرما رہے ہیں اعلامیہ امت کا کہ صحابہ کے لیے ہم، تیسری بات، صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہلکے جملوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم کو ہم ایمان میں داخل سمجھتے ہیں، اور تمام صحابہ کی جماعت کا سرخیل چار یاروں کو سمجھتے ہیں، اور امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم کو افضل یقین کرتے ہیں، پھر عثمان غنی کو یقین کرتے ہیں، پھر سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو یقین کرتے ہیں۔ یہ اعلامیہ اہل سنت کا آ چکا ہے اور ہم الحمدللہ حق چار یار کس کون، اور مزہ یہ کہ سارے سید بیٹھے ہوئے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا آستانہ بھی موجود تھا، علی پور سیدہ شریف کا، دیگر اور آستانے بھی موجود ہیں، عنقریب وہ چیز فیس بک پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اہل سنت و جماعت کتابیں ٹٹول ٹٹول کر دلائل کو پڑھنے کا نام ہی نہیں، اصل میں اہل سنت ان شخصیات کے جڑ کر اللہ کے قریب ہونے کا نام، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ہمیں ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لہذا میرے دوستو اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، حق چار یار کے جملے کو ایک آسان انداز میں ایکسپلین کر کے آگے کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں۔ آج تقریر میں صرف، کیونکہ تفصیلی تقریر اس موضوع پر ہوتی رہتی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات شریف میں جو سرکار امام ربانی ہیں، اہل سنت و جماعت جتنی خانقاہیں چاہے نقشبندی ہو یا نہ ہو، چاہے قادری ہو چاہے چشتی ہو، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اللہ کا ولی اور اہل سنت کا پیشوا یقین کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، اس وقت امام ربانی کی بات، یہ صرف امام ربانی کی بات نہیں، یہ سلسلہ قادریہ کی بھی بات ہے، سلسلہ سہروردیہ کی بات ہے، نقشبندیہ کی بات ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف میں موجود ہے کہ آپ کو یہ خبر ہوئی کہ جمعے کے دن ایک امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں چار یاروں کا نام نہیں لیا۔ میں آہستہ آہستہ آگے پڑھوں گا، کچھ لوگ ہمیں کہتے جی سب یار پانچ یار، میں نے کہا ذرا تسلی کیجئے، سب یار کا انکار کون کرتا ہے اور امام حسن کا انکار کون کرتا ہے، لیکن آپ ذرا توجہ کیجئے، بزرگوں نے بولی کیا بولی ہے اور کیوں بولی ہے چار یار کی، توجہ آپ کی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ جمعے کی نماز، توجہ سے سنو میرے دوستو، میں بول رہا ہوں میری زبان کی کوئی اہمیت نہیں، بعد بزرگوں کی ہے، سونے کے پانی سے زیادہ قدر رکھتی ہے، جس کا اندازہ قبر و حشر کے اندر ہوگا۔ امام ربانی مجدد الثانی کو پتا چلا کہ مکتوبات شریف دکھانے کے ذمہ دار ہمیں، کہ ایک بندے نے، ایک مسجد کے امام صاحب نے، میری بہنیں ذرا توجہ سنیں، آپ کی عصمت، آپ کی پارسائی، آپ کی بزرگی سب ان بزرگوں کی عزت پر رکھی ہوئی ہے، آج آپ سب سے بڑی پارسائی کو سن رہی ہیں، آج شریعت میری بہنوں سب سے بڑے پردے کا جو تقاضا کرتی ہے وہ پردہ ان کی عزت کا پردہ ہے، ان کے صدقے اللہ رب العالمین کئی گناہگار عورتوں کو بخش دے گا، کئی گناہگار مردوں کو بخش دے گا جس نے ان اصل لوگوں کا پردہ رکھا، ستر رکھا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر، یعنی غیر منقسم ہندوستان کے اندر، اکبر کی حکومت، جہانگیر کی حکومت آ چکی ہے، جہانگیر موجود ہے، ایک امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں چار صحابہ کے جو نام آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، اس نے نہیں پڑھا، کسی نے خط لکھا امام، حضرت امام ربانی کو، پوچھا کہ حضور ہمارے مسجد کے امام صاحب نے خلفائے راشدین چار یار چار یار چار یار ان کا نام خطبے میں نہیں لیا، تو مسجد کے نمازیوں نے ان سے تقاضا کیا کہ امام صاحب آج کا جمعے کا خطبہ بڑا عجیب لگا، انہوں نے کہا جی کیا لگا، کہا عجیب یہ لگا کہ آج کے خطبے میں آپ نے چار صحابہ کا نام، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، ان کا نام نہیں لیا، تو امام نے ایکسکیوز کرنے کی بجائے کہ میں بھول گیا، میری توجہ نہیں تھی، لوگوں سے لڑنے لگا، یہ کوئی ضروری ہے، یہ کوئی لازم ہے، یہ سارا خط لکھ کر وجہ پوچھی جا رہی ہے امام ربانی سے، میں آپ کا اس کا مکمل سینیرو بتا رہا ہوں، کہا وہ لوگوں سے لڑ پڑے امام صاحب، اور کہنے لگے بھائی خطبہ تو صرف الحمدللہ کہنے سے پورا ہو جاتا ہے، ان چاروں کا نام ضروری ہے، امام ربانی کو جب پتا چلا تو آپ نے جواب میں لکھا کہ امام صاحب نے انتہائی شنیع اور انتہائی درجے کی گمراہی کی بات کی ہے، فرمایا ان چار یاروں کا نام لینا خطبوں کے اندر یہ شعار اہل سنت ہے، شعار اہل سنت، سمبل آف اہل سنت، سمبل ہے، علامت ہے جس سے سنی پہچانا جاتا ہے، فرمایا یہ شاعر اہل سنت ہے، محلے والے امام کی توجہ دلائیں، اگر وہ ان چار کے لیے خطبے میں تیار نہ ہو تو ایسے بندے سے خطبہ نہ سنا جائے، اس لیے کہ اس وقت قرآن و سنت اور اسلام کی صحیح تصویر جنہوں نے آگے لائی وہ صحابہ ہیں، اور ایک گروہ سامنے آ کر ان پر جھوٹے الزامات، غلط من گھڑت بات گڑ کے ان پر عیب اور گالیاں دینا چاہتا ہے اور اسلام اور قرآن کو مشکوک کرنا چاہتا ہے، لہذا جس نے چار یاروں کی عزت رکھی، اس نے قرآن کی عزت رکھی، اس نے رسول اللہ کی عزت رکھی، لہذا سنیوں کے نزدیک ان چار شخصیات کا نام خطبے میں لہنا یہ علامت اہل سنت و جماعت ہے۔ تو یہ ہم نے گڑا، یہ اعلی حضرت نے بات کی، آج میں اعلی حضرت کا کوئی حوالہ نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، کچھ لوگوں کا الرجی، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شاید سمجھ نہیں پائے، میرے جملے ان کے لیے سخت نہ لگے، اگر سخت لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ، کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ رضویوں نے بنا لیا ہے، یہ رضویوں نے بنا لیا ہے، یہ بریلویوں نے بنا لیا ہے، میں نے کہا آج میں بریلی کے شہنشاہ اور صرف رضوی نہیں، اہل سنت کا مسلم امام، مجدد اعظم امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک بھی حوالہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ کے سامنے وہ حوالے پڑھوں گا کہ جو سرہنگ میں امام اہل سنت ہیں، جو گولڑا میں امام اہل سنت ہیں، جو بدایوں میں امام اہل سنت ہیں، جو دہلی میں امام اہل سنت ہیں، جو بغداد میں امام اہل سنت ہیں، جو اور جگہ پر مراکز اہل سنت کے امام کہلاتے ہیں، پھر میں کہوں گا کہ آپ ہزار خانقاہوں میں جہاں یہ امام اپنی اپنی جگہ پر امامت اہل سنت پر فائز ہیں، ان کو الگ الگ پڑھ لیجئے یا ایک امام محمد رضا کو پڑھ لیجئے، امام محمد رضا کی بولی ذاتی نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، امام احمد رضا کی بولی ذاتی نہیں ہے۔ اب میرے دوستو بزرگوں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ حضرت مجدد صاحب کے قول مبارکہ کو آپ نے دیکھ لیا، میں ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھیے گا، کچھ دن پہلے غور کیجئے گا، کچھ دن پہلے، کیونکہ حوالہ تھوڑا طویل ہے، میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پڑھ دوں گا اور غور کیجئے گا، میری بہنوں کے اوپر یہ تقریر مشکل نہ گزرے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ مدرسہ لگا ہے میری بہنوں، میری ماؤں، یہ باتیں سب آپ جانتی ہیں، لیکن ذرا اس کو تازہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اس کو سمجھیے، وقت بڑا فتنے کا ہے اور خطرناک ہے. بندے کو شیطان غیر متزلزل کر دیتا ہے، لہذا اس عقیدے کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے، محبت سے درود پاک پڑھیے. بس جلدی اس بات کو ہم ختم کریں گے، لیکن یہ حق چار یار کانفرنس کراچی میں ہونے والی دیگر بڑی کانفرنسوں کی ترجمان کانفرنس ہوتی ہے، لہذا ہم اس میں اس طرز کی تقریر نہیں بیان کرتے. اس میں جو خلاصہ ہوتا ہے ساری بحث کا وہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. کچھ دن پہلے ایمان ابی طالب کا مسئلہ چلا، میں اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد نہ اس موضوع کو چھیڑنا ہے، توجہ ہے، ہم اس موضوع کو چھیڑنا پسند نہیں کرتے. ایمان ابو طالب کے موضوع کو چھیڑنا ہم پسند نہیں کرتے، یہ ہمارا کوئی ذوق نہیں، ہمیں یہ باتیں ٹھیک نہیں لگتی. یہ کتابوں کی ہے، کتابوں تک رہے، ہم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایمان ابی طالب کے مسئلے پر کچھ دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استاذ کل مولانا عطا اللہ بندیالوی، مولانا عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ، جو اہل سنت کے درسی اور عالموں کی کتابوں کے استاذ کل گزرے ہیں اور منطق اور فلسفے کے امام گزرے ہیں، استاذ کل سرکار سیدی استاذ الاساتذہ عطا محمد بندیالوی صاحب، ان کا قول بعض خطیب پیش کرتے ہیں کہ وہ ایمان ابی طالب کے قائل تھے اور وہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم. میں نے کہا اگر ان کا قول آپ صرف اس حوالے سے لے رہے ہیں تو پھر ان کے سارے عقیدوں کو مانیں آپ، توجہ آپ کی. اب اہل سنت و جماعت کے ہر مدرسے کے اندر ان کا کوئی شاگرد موجود ہے یا ان کے شاگردوں کے طرز پر پڑھانے والا طرز موجود ہے. استاذ کل عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حق چار یار کہنے کو لوگ منع کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انہی کا نام لے کر وہ لوگ جو حق چار یار کو خود منع کر رہے ہیں آج، لیکن وہ اپنے بات کے لیے استاذ کل اور لمبی سند بیان کر کے ان کا نام لے رہے ہیں، تو میں ادب کے ساتھ چڑھانے کے لیے نہیں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ استاذ الاساتذہ عطا محمد بندیالوی صاحب کی ایک بات کو لیں گے یا ساری باتوں کو لیں گے آپ؟ آج میں ان کا نظریہ بیان کرتا ہوں کہ حق چار یار نام لکھنے سے کچھ ہمیں یہاں پر ابھی کمنٹس کریں گے، یہ ناسبی ہو گیا ہے مظفر شاہ، جو ناسبی ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر، کوئی اپنے خاندان کی بات کرنے میں بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ تو سیدوں کی تعریف کے پیچھے جا رہے ہیں نا، تو ہم تو اپنے کوئی عام بچہ بھی اپنے خاندان کی تعریف، اپنے باپ کی تعریف سے بھاگتا نہیں. تو مجھے یعنی آپ تو ہمارے خاندان کے نہیں ہو اور پھر ہمیں سکھا رہے ہو کہ ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے. تو میں نے کہا ایسا نہ کرو، بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے ہم اس کو تمہارے سے نہیں اپنے خاندان کے بڑوں سے سمجھیں گے، ہم اپنے خاندان کے بڑوں سے سمجھیں گے، ہم سیدوں کا مرتبہ سیدوں سے سمجھیں گے. ایک ایسا مقرر جس کو بٹھا دیا جائے اور صرف وہ کسی اور چیز پر نظر رکھے اور سیدوں کی تعریف کے حوالے میں کچھ اور چیز پھیلا رہا ہو، تو میں نے کہا سیدوں کو اپنی شان بیان کرنے کے لیے کسی مقرر کی ضرورت نہیں، سیدوں کے آبا و اجداد نے خود بتایا ہے کہ سید ہوتا کیا ہے اور سید کا حق کس کو جاتا ہے. میں پھر عرض کروں، میں چڑھا نہیں رہا، صرف بات عرض کر رہا ہوں. اب آپ ذرا توجہ کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ ایک مفتی صاحب، توجہ ہے آپ کی، ایک مفتی صاحب حق چار یار کہنے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ناسبیوں کا عقیدہ، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ مقدس عبارت پڑھنے جا رہا ہوں جو اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے. حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی نام نہاد مفتی کی کہ اجداد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. فرماتے ہیں یہ جو نام نہاد مفتی کہہ رہا ہے کہ حق چار یار آج کا نعرہ ہے، تو استاذ کل کہہ رہے ہیں کہ یہ نام نہاد مفتی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہوئے ہوں کہ اہل سنت یہ نعرہ لگاتے تھے. بولو سبحان، توجہ ہے آپ کی، نعرہ تحقیق حق چار یار اور یہ نعرہ اہل سنت کی علامت تھی، لیکن مفتی مذکور یہ نعرہ لگانے سے منع کرتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بد باطن رابضی ہے. تو ہم تو چار یار کہنے سے ناسبی نہ ہوئے، لیکن استاد صاحب کے فتوے سے جو اس کو روکے وہ رافضی ضرور ہوا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رافضی ہے اور تقیہ کے طور پر چھپ کر بہانہ ڈھونگ کر کے اہل سنت کہلاتا ہے. مفتی مذکور کی منع نعرے پر دلیل یہ ہے کہ حق چار یار نعرہ نہ لگاؤ. دلیل یہ ہے کہ چار کے سوا کوئی صحابی حق پر نہیں ہے کیا؟ اس جاہل مفتی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بات تب لازم آتی جب اس نعرے میں حسر کا کلمہ ہوتا. مثلا یوں ہوتا کہ نہیں حق مگر چار یار، یا یہ ہوتا کہ حق پر صرف چار یار. حالانکہ اس نعرے میں حسر کا ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے. علم اصول میں ہے کہ محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آگے فرماتے اس نعرے کا تو صرف یہ معنی ہے، اس نعرے کا تو صرف یہ معنی ہے کہ چار یار حق پر ہیں، دوسرے صحابہ کے حق ہونے کی نفی نہیں ہوتی. اگر اس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، تو لازم آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وہ کسی کو رسول نہیں مان رہا. تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ سے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے، لہذا نعرے تحقیق حق چار یار سے کوئی منافق رابضی ہی منع کرے گا، بلکہ اس نعرے کا مرتبہ نعرے حیدری اور نعرے غوثیہ سے بھی مقدم اور بلند تر ہے. نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. یہ نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں آپ نے تقریر کے جوش میں لگایا، میں نے کہا یہ فیصلے قیامت میں ہوں گے کہ کون تقریر کے جوش میں لگا رہا تھا، کوئی کون نعرہ دے کر عقیدہ سکھا رہا تھا. تو یہ جوش نہیں میرے دوستو، آپ یہ سمجھ لیجئے یہ جوش خطابت نہیں ہے. بلکہ نعرے کے بارے میں جب ہمارے مفتیان کرام اور بزرگوں سے پوچھا گیا کہ نعرے کیوں لگتے ہیں، فرما نعرہ اظہار تعظیم کے لیے ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس سے اللہ کی عزت اور مقام کو دل میں بڑھانا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضور کی شان کو دل میں بڑھانا. نعرہ تحقیق حق چار یار، اس سے صحابہ اکرام کی عزت و قدر کو دل میں بڑھانا. اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ. اور نعرہ حیدری یا علی، سرکار مولا مرتضیٰ کے شان و عظمت کو دل میں بڑھانا. نعرہ غوثیہ، اس میں ولیوں کے سرخیل اور تاجدار سرکار غوث اعظم کی شان کو بڑھانا. تو نعرہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. استاد کل نے اس لکھے ہوئے عنوان کا مکمل سبق دے دیا. ہم رہے نہ رہے ہماری قبر کی مٹی کو ہوا اڑاتے رہے گی، لیکن جو بات ہم کر گئے ہیں انشاءاللہ اس کا بصیرہ اہل سنت پر تا قیامت تک رہے گا. ممکن ہے کہ ہمارا نام لیوا کوئی نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دھرتی پر رسول اللہ کا نام لیا جائے اور چار یاروں کا نام نہ لیا. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ناموں کے مخلص ہو گئے تو یقیناً ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. قطرہ میری بہنیں اور بیٹیاں مائیں سنیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ دنیا سے جائیں اور دنیا میں رہیں تو وہ خود ذکر نہ کرے، لیکن ان کے اعمال نامے میں ذکر اور ثواب لکھا جائے. تو پھر سمجھدار بندے نے کہا تھا کہ قطرہ قطرہ جب ہوتا ہے، جب ساگر اور سمندر سے دور ہوتا ہے، لیکن وہی قطرہ جب سمندر میں آ جائے تو قطرہ نہیں خود سمندر بن جاتا ہے. لہذا ہم اگر ان کے ہوئے تو پھر سارا اسلام ہمارا ہو گیا. ہم وجود میں قطرہ ہیں لیکن اپنا شوق چار یاروں کے حوالے کر دیں. توجہ ہے، اپنا ذکر، اپنی شناخت صحابہ کی عزت کے لیے بنا دیں، اہل بیت کی عزت کے لیے بنا دیں. تو میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں کوئی لفاظی اور لمبی تقریر کا شوق نہیں، بڑے ادب و نیاز سے آپ کے مرتبے اور مقام، آپ کی عزت و توقیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توقیر و عزت امانت ان کی ہے. اگر ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے ان کی عزت تو ہم سو بھی رہے ہوں تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور مومن وہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب آپ غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ چاروں کا نام ایک ترتیب کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات اگر کوئی دوسرا کرے اس کو تو میں نے پہلے کہہ دیا بھائی آپ کی تقریر نہیں ہو رہی، لیکن آپ سنی ہو کر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات جمے گی نہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی جگہ پر اس مسئلے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. تھوڑا سے توجہ رکھیے گا، جلدی ختم کریں گے لیکن چند قیمتی بات آپ کے سامنے کریں گے. حدیث پاک جامع ترمذی اس وقت میرے سامنے ہے. یہ چار یاروں کی ترتیب اہل سنت نے نہیں بنائی، یہ حضور نے اپنی زبان سے بیان کی ہے اور اہل سنت نے پھر اس کو لے لیا ہے.
میری مائیں اور میری بیٹیاں اور میری بہنیں سمجھیں، سرکار نے جب بھی نام ابو بکر کا لیا تو عمر کا لیا،
اسی ترتیب سے اس کو پھیرا نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار نے جب اپنا نام لیا تو ساتھ میں ابو بکر کا بھی نام لیا، عمر کا بھی نام لیا. کبھی ایسا نہیں ہوا، میری بہنیں سنیں اور میرے بچے سنیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ سرکار نے کسی بات کی وجہ بتاتے ہوئے اپنا کوئی اقدام اور اپنا کوئی عمل اپنے نام سے بتایا ہو اور اس نام کو ابو بکر عمر کے ساتھ نہ جوڑا ہو. یہ میرا عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ ہے اس لیے کہ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے. سرکار مولا مرتضیٰ سے حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہیں. وہ کہنے لگے ہم بخاری کو نہیں مانتے. میں نے کہا ابھی تو کہا تھا میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا، میں تو تقریر اس سے کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. میں جب آپ سے کروں گا تو پھر اصول کافی پڑھوں گا، پھر دیگر کتابیں پڑھوں گا، ناراض نہ ہونا. لیکن میں اس وقت اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں اور اہل سنت کے ماخذ میں یہ کتابیں شامل ہیں. صحیح حدیث حضرت مولا مرتضیٰ حضرت عمر کی وفات اور شہادت کے وقت جس وقت آپ کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا، یہ جملے کہے تھے آپ نے کہ میں نے کبھی نہیں سنا، بلکہ یہ جملہ کہا آپ نے، یہ جو میت، یہ جو بندہ اس خوبصورت کفن کے اندر اس چارپائی پر رکھا ہوا ہے، اے سننے والے سن، میں علی یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ میں نے کبھی حضور کے سے کبھی میں نے حضور سے ان کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں سنا، بلکہ خود کہتے میں نے ہمیشہ سنا کہ حضور یہ کہتے تھے کہ دخل تو انا ابو بکر و عمر، خرج تو انا ابو بکر و عمر، ذهب تو انا ابو بکر و عمر. حضرت علی کہتے میں نے جب بھی حضور سے ہم پوچھتے حضور کہاں گئے تھے آپ، کہا میں ابو بکر عمر گئے تھے. حضور کہاں سے آئے آپ، فرما میں ابو بکر عمر آئے. یعنی یہ سنگت کبھی نہیں ٹوٹی اور آج بھی گنبد خضرا اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ رسول اللہ ابو بکر عمر. لہذا میرے بڑے بھائیوں اور میری ماؤں، اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر غور کیجئے، نام دیکھیے. نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہے کبھی حضور نے نہ لیا ہو. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ علی والے ہو نا اور حضرت علی کا نام لے کر سارے سودے بیچ رہے ہو. کہا ہاں. میں نے کہا میں تو مولا علی کی بات کر رہا ہوں. مولا علی کہتے میرے کان نے کبھی ایسا سنا ہی نہیں کہ حضور اپنا نام لے اور ابو بکر عمر کا نام نہ لے. اب اس پر سوال کھڑا نہ کرنا ورنہ تو علی کے خلاف جائے گا، کیونکہ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ سرکار مولا مرتضیٰ نے کی ہے. کیونکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائق، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میرے کان نے جب بھی حضور سے سنا اور ہم نے جب بھی حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، حضور کہاں سے آ رہے ہیں، فرما میں ابو بکر عمر آ رہے ہیں. یعنی حضور نے خود کہا پھر ابو بکر عمر کو بھی ساتھ میں لیا. توجہ ہے. اور ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے ایمان کے حوالے سے، جو ہم نے مسجد حبیب شریف میں بھی پڑھنے کا شرف پایا. میرے دوست اس ترتیب کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ نام جو چلے ہیں یہ بنائے نہیں گئے، یہ توقیفی ہیں، یہ اللہ اس کے رسول نے بیان کیے. کہنے کے اللہ نے کہاں بیان کیے، میں نے کہا آگے میں بیان کروں گا، لیکن ایسے کی کتاب سے بیان کروں گا کہ پھر کوئی راہ مفر نہیں رہے گی. ابھی میں صرف حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ زبان مصطفیٰ، دیکھیں توقیفی، توقیفی ایک چیز ہوتی ہے، توقیفی، توقیفی اس سند کو کہتے ہیں جس کے سیٹنگ انسان امت نہیں بناتی. جس طرح قرآن، دیکھیں جس طرح قرآن کے سورتوں کے نام، کہ سورہ فاتحہ، سورۃ البقر، بقرہ، سورہ آل عمران، اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، سورہ نساء، توجہ، یہ جو بھی صورتیں آگے لائن سے ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں. علماء میں سوال ہوتا ہے یہ نام بعد میں صحابہ نے رکھے ہیں، یہ ترتیب صحابہ نے بنا دی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ توقیفی ہے، یہ من جانب اللہ اسی طرح ہے، اس میں کسی انسان کے قلم کا یا کاریگری کا دخل نہیں. تو توقیفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں امت کا غیر نبی، امت کا کوئی فرد، امت کا کوئی فرد اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ کرے. تو یہ جو بات ہے نا، حضور ابو بکر و عمر، یہ ہم نے ایڈ نہیں کیا، نہ یہ ایڈیشن ہے، یہ توقیفی ہے،
اس لیے کہ اس کی زبان سے جاری ہوا ہے جس کی زبان سے خدا اپنے قرآن کو جاری کرتا ہے.
محبت سے کہنا سبحان اللہ, ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. اب میں اس پر ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایمان, ایمان میرے بزرگوں, میری ماؤں, میری بہنوں, یہ صرف نام نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. اس ترتیب کو جو ہٹائے گا وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اس خطرے ابھی ہمارے زبیر بھائی قبلہ نے یہاں بیٹھ کر ایک نعت شریف پڑھی اور اس کی تشریح کی, تو یقیناً اگر اس کی مستند تشریح کی جائے اور مستند لوگوں سے سمجھ کر کی جائے تو ایسے نعت خوانوں کو علماء اجازت دیتے ہیں کہ وہ تشریح کریں. میں نے زبیر بھائی سے کہا یہ تشریحات آپ نے کہاں سے سیکھی, تو اتنی بڑی سند لائے کہ میری نگاہیں جھک گئی. انہوں نے کہا جی میں تو تاج الشریعہ سے یہ باتیں سیکھتا تھا. تو اس سیٹنگ کے ساتھ, لہذا اگر ایک بندہ پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کو بلایا جائے نعت پڑھنے کے لیے اور وہ مائک پر کہیں یہ فضیلت کے عقیدے کہاں سے نکال دیے, فضیلت کے عقیدے کہاں سے نکال دیے, تو ایسے شخص کو اسٹیج پر بلانا جائز نہیں کہ جو آئے نعت خواں بن کر اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرے, کیونکہ جاہل کو تشریح کرنے کی اجازت. توجہ ہے آپ کی, اب میں آگے عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی سند اور دلیل کیا ہے. تو میری ماؤں اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں, غور کرو, یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے ہیں. غور کرو میری بہنوں اور بیٹیوں, میرے بھائیوں, یہ جو نام آیا ہے نا, یہ صرف نام ایسے نہیں لے لیا گیا, یہ سند بن گیا ہے. اب اسی ترتیب سے جو عقیدہ رکھے گا حضور اسے خوش ہوں گے. دیکھیں ایمان سب سے بڑی نیکی ہے نا, عقیدہ, ایمان. ایمان کا معنی ہے میرے دوستو یقین, یقین کا معنی ہے جس میں شک نہ ہو. سب سے بڑا ایمان کس کا ہے؟ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہم جن چیز پر یقین رکھتے ہیں اس کے لیے شیطان شک بھی پیدا کرتا ہے, ہل بھی جاتے ہیں, اور پھر ہمارا اس چیز کو اس عقیدے کو سننا اپنے کانوں سے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے. لیکن حضور کا یقین اس لیے کامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے سن کر بھی رب کو مانا اور رب کو دیکھ کر بھی رب کو مانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان مبارک عین الیقین بھی ہے, علم الیقین بھی ہے, اور اپنے اعلیٰ مرتبے کے اعتبار سے جہاں یہ لفظ اپنے لیے فرد کامل ہے, حق الیقین بھی ہے. حضور سے زیادہ یقین اللہ کی قدرت پر کسی کو نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب جامع ترمذی دیکھیے, سرکار دو عالم نے ایک واقعہ بیان کیا, میری بیٹیاں میری بہنیں یہ سنیں اور میرے بھائی سنیں. سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا, حضور نے فرمایا ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک شکاری, ایک بندہ جو تھا, حضور نے فرمایا ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا, یہ واقعہ حضور سنا رہے ہیں, اپنی بکریاں چرا رہا تھا, ایک بھیڑیا آیا, صحابہ کو حضور بتا رہے ہیں, ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے اس بکری کو دبوچ لیا, اس میں سے ایک بکری کو دبوچ لیا. جب چرواہے نے دیکھا کہ میری بکری کو بھیڑیا بڑی بے دردی سے مار رہا ہے, تو چرواہا آگے بڑھا اور اس نے اپنے ڈنڈے سے بھیڑیوں کو ہکالا اور بکری کو چھڑایا. یہ واقعہ حضور سنا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں یکایک جب بکری کو بھیڑیے نے چھوڑ دیا تو بھیڑیا انسانوں کی بولی میں بولنے لگا کہ آج تو میرا شکار بچا رہا ہے. انسانوں کی بولی میں بھیڑیا بولنے لگا, حضور فرما رہے ہیں آج تو میرا شکار بچا رہا ہے, لیکن روز قیامت کیا ہوگا؟ حضور فرماتے دیکھو بھیڑیے نے بات کی. لوگ کہیں گے بھیڑیا بات کر سکتا ہے؟ تو حضور آگے کہتے ہیں آمنتو انا ابو بکر عمر, آمنتو انا ابو بکر عمر. کتنی حیران کن بات ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں کون مانے گا اس کو؟ فرما میں اس پر ایمان لایا کہ خدا ایسا کر سکتا ہے, میرے ساتھ ابو بکر ایمان لایا, میرے ساتھ عمر ایمان لایا. توجہ ہے مبارک آپ کی. تو میرے دوستو بزرگوں یہ عالی سند کے ساتھ روایات کتابوں کے اندر آئی. اب جامع ترمذی شریف کی میں پڑھ رہا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے اس ترکیب کو دو سے بڑھایا آگے, اور وہ حدیث مبارکہ جو عشرہ مبشرہ, دس صحابہ کو جنت کی بشارت حضور نے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں, بڑی توجہ سے سنیے میرے دوست بزرگوں, ہم کوئی غصے میں نہیں, نہ کسی کی تنقید کر رہے ہیں, ہماری بات کو کوئی غصہ نہ سمجھے, اور نہ ہم غصہ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کسی کو ڈانٹ پلانا چاہ رہے ہیں.
اگر آپ کہتے کہ نہیں ہماری ہتک ہوئی ہے، میں کہوں گا آپ اونچی کرسی پر بیٹھو، میں غریب سید ہو کر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر میں تقریر کرنے تیار ہوں، ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہتک کرنے والے نہیں، لیکن عزتیں نسب اور خاندان نہیں بناتے، عزت عقیدہ بناتا ہے، اس کے بعد نسب کام آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے میرے دوستو، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، کیسے خوش نصیب لوگ میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جن کو پڑھنے کے وقت ہی رزلٹ دے دیا گیا کہ 100 میں سے 100 ایکسلنٹ ہو، ایکسلنٹ، تم کامیاب ہو، اور ایسے کامیاب ہو کہ کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کیسے لوگ حضور پر ایمان لائے اور سامنے کھڑے رہے، اللہ نے کہہ دیا محبوب قیامت میں کیا، یہ تو ایسے مخلص ہیں، ہمارا ارادہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر قیامت میں کیا فیصلہ کرنا ہے، تو محبوب یہ اتنی جان فشانی کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی وفاداری کے ساتھ تیرے نظریے پر پہرا دیتے ہیں، اپنے بچوں تک کو قربان کر دیتے ہیں، مال و زر بھی لٹا دیتے ہیں، محبوب تو قیامت کا انتظار کیسے، اپنی زبان سے کہہ دے یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، جس کو جنت کی قدر ہے وہ سبحان اللہ کہے، جسے موت پر یقین ہے سبحان اللہ کہے۔ دیکھو ہم ہیں نکمے اور ہلکے لوگ، لیکن جو برا ہونا وہ اچھوں کی بات کرے تو ایک اچھا آدمی بھی کہتا ہے یار بندہ منہ لگانے کے لائق نہیں، لیکن اچھوں کے محلے میں رہتا ہے اور اچھوں سے پیار کرتا ہے، تو دنیاوی مروت کا طریقہ ہے کہ بندہ قبول کرتا ہے، تو رب کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہم نیک نہیں لیکن جن کی نیکیوں کی گواہی رسول اللہ دیں ان کے لیے ہم خوش ہو جائیں، تو امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی نیکیوں کے قدموں میں رکھ دے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اب ترتیب بھی دیکھنا اور بشارت بھی دیکھنا، میرے امام نے اس کو ایک شعر میں جمع کیا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، بولو سبحان اللہ، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک فرما رہے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، بولو سبحان اللہ۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا، آپ کی جو محبت ہے آپ اظہار کریں، ٹھیک ہے، ابو بکر فی الجنہ، وہ عمر فی الجنہ، وہ عثمان فی الجنہ، وہ علی فی الجنہ، وہ طلحۃ فی الجنہ، وہ زبیر فی الجنہ، وہ علی فی الجنہ، وہ طلحۃ فی الجنہ، وہ زبیر فی الجنہ، وہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وہ سعید بن زید فی الجنہ، وہ ابو عبیدۃ بن جراح فی الجنہ۔ سبحان اللہ، ان دسوں کا نام لے کر حضور نے فرمایا جنہ۔ اللہ مالی قاری، حنفیوں کی بات، اہل سنت کی بات چلے گی نا، یا خمینی کو تو نہیں پڑھا جائے گا، اب حدیثیں ہم نے پڑھی ہے تو اہل سنت کے لیے خمینی صاحب کو تو نہیں پڑھا جائے گا، اہل سنت کے امام وہ بھی نہ چڑے، میں نے جو جملہ کہا ہے کون سا ایسا کہا ہے، ان کو تو نہیں پڑھا جائے گا، جو ہمارے ائمہ ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ علی قاری مرقات شریف میں فرماتے ہیں، الظاہر ان ھذا الترتیب ہوا مذکور علی لسانہ، فرمایا ظاہر ہے یہ جو ترتیب حضور کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی، کما یشعر الیہ ذکر اسم الراوی بین السمائے، فرمایا یہ جو آپ نے ترتیب کو بیان کیا ہے، پوری تفسیر یہ متن ہے، فرمایا یہی ترتیب جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو آپ دیکھیں یہ جامع ترمذی شریف سے میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، اب ہم تقریر کے آخری مرحلے میں آ چکے ہیں، صرف چار یار کو گفتگو کرتے ہیں، ایک جملہ یہاں پر میں عرض کروں گا مزید سمجھانے کے لیے۔ کہتے جی سب یار نہیں، میں نے کہا حضور کی ساری اولاد پاک نہیں، حضور کی ساری اولاد پاک نہیں، کہنے کہ جی پاک ہے، تو میں نے کہا پھر پنچ تن پاک کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترجمان ہیں ان کے، ٹھیک ہے، میں نے وضاحت اس کی رہتی نہیں، استاد کل حضرت استاد محترم حضرت علامہ مولانا استاد اہل سنت عطا محمد بن دہلوی صاحب کتنی لمبی عبارت پڑھنے کے بعد، گھر جا کر یہ فیس بک سے ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے، لائیو اسی طرح رہتا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیے، ہم وہ عبارت کو اپنے سامنے رکھیے وضاحت، لیکن سمجھانے کے لیے مزید میں ایک جملہ یہاں پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرے دوستو بزرگو، لیکن چار ہی کیوں؟ میں نے کہا پانچ ہی کیوں؟ کہنے لگے پانچ کی تخصیص پر حدیثیں آئی ہیں، تو میں نے کہا چار کی تخصیص پر بھی کئی حدیثیں آئی ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیا قرآن کی آیات آئی ہیں. کہنے لگے وہ کون سی آیت آئی ہے چار کی تخصیص پر، کون سی آیت آئی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو لمبا قرآن نہیں سننا تھا، آپ کو سورہ عصر یاد ہے جو ہر بچے کو بھی یاد رہتی ہے؟ کہنے لگے جی یاد ہے. میں نے کہا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں نے کہا دیکھو چار چیزیں اللہ نے بیان کی، فرمایا والعصر، یہ علماء نے، اہل سنت کے علماء نے اسے استشهاد کیا ہے، والعصر اے حبیب زمانے کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان اگر ابو جہل کی شکل میں ہو تو وہ سراسر خسارے میں، مگر الا الذین آمنوا، جو سب سے پہلے تجھ پر ایمان لایا، وہ عامل الصالحات، اور جس نے زمین پر عمل کو نافذ کیا، وتواصوا بالحق، جس نے جان دے دی لیکن حق پر کھڑا رہا، وتواصوا بالصبر، جس کے دور میں فتنے ہوئے تب بھی اس نے خلافت نہ چھوڑی. یہ چار یاروں کا ذکر اسی ترتیب کے ساتھ ان کی تاریخ میں قرآن میں ہے. سنیے میرے دوستوں، میں نے یہ جو بات بیان کی نا، یہ تائیدی بات ہے، اصلی دلیل میری یہ نہیں ہے، وہ تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. کوئی اگر ہنسے یہ راوی ایسا یہ فلاں ایسا، میں نے کہا نا نا نا، اصل ہماری دلیل اس ترتیب پر قرآن ہے، اور وہ صحیح حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اور یہ جو دلیل میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مؤید تائید کے لیے پڑھی ہے، اور تائید اگر بات آسمانوں والی ہونا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی آ جائے نا، تو وہ چراغ نہیں خود سورج بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ترجمان سورج کا ہے. توجہ ہے، یہ فن حدیث کے اندر ہوتا ہے میرے دوست بزرگو. اب یہاں پر ایک بات سنیے آپ، چار کی کیوں بات کی جاتی ہے؟ چار کی بات اس لیے کی جاتی ہے ایک اصول پر، کہ اگر آپ سارے لوگوں کو دیکھیں جو کلمہ گو بنتے ہیں، کلمہ گو کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے، ہم حضرت عمر کو نہیں مانتے. ایک نکل آئے گا وہ کہے گا ہم عثمان کو نہیں مانتے. ایک آپ کو ملے گا خارجی، وہ کہے گا ہم حضرت علی کو نہیں مانتے. توجہ ہے، کچھ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے ماننے سے بھاگ رہے ہیں اور حضرت عمر کے نام سے، کچھ ہیں جو عثمان غنی کے نام کا انکار کرتے ہیں، کچھ علی کے نام کا انکار کرتے ہیں. اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار سب کا انکار ہے، کسی اور صحابی پر اعتراض نہیں ہوتا، ان پر ہوتا ہے، اور ان پر اعتراض اوروں کے مقابلے میں شدید اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ دور زمانہ تاریخ اور حقیقت قرآن اور تعلیم وابستہ ہے، اس لیے سنی ایک دو نہیں چاروں کو ایک ساتھ لیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی، چاروں کو ایک ساتھ لیتے ہیں. اور یہاں پر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، چار یاروں کی ترتیب اگر سمجھ میں اب بھی اگر کسی دوست کو نہ آئے، تقریر کے لاسٹ ہم یوں سمجھ لیجئے کہ درجے میں آ چکے ہیں، صرف تقریر نہیں تھی، آپ کے سامنے نظریے کو تھوڑا تازہ کرنا تھا، یہ کہنا کہ ہم امام احمد رضا بریلیوں کی بات نہیں مانتے، رضویوں کی بات نہیں مانتے. میں نے کہا لیکن ہم آپ کے بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا انکار نہیں کر سکتے. یا تو آپ تک کوئی غلط فہمی پہنچ گئی ہے، یا کسی نے آپ کو امام احمد رضا کے حوالے سے کوئی غلط مس گائیڈ کیا ہے. آپ ہمیں موقع دیجئے، ہم آپ کو بتائیں گے. ہم تو وہ نظریہ رکھتے ہیں، کچھ دن پہلے ہمارے بچوں نے وہ کلپ بھی ہمارا چلایا، ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے خادمین جہاں ضرورت ہوتی ہے الگ الگ علاقوں پر آتے ہیں، جہاں اللہ کے دین کے خلاف سازش کی جائے اس خطے پر اللہ اپنے محبوب کے نائب کو بھیجتا ہے، چاہے وہ خطہ سرہند کا ہو، چاہے وہ گولڑا کا ہو، چاہے وہ بدایوں کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، آتے یہاں پر الگ الگ نام کے ہیں. کہیں احمد سرہندی کے نام سے آتے ہیں، کہیں مہر علی شاہ کے نام سے آتے ہیں، کہیں عبد الحق کے نام سے آتے ہیں، کہیں احمد رضا کے نام سے آتے ہیں، کہیں دوسرے نام سے آتے ہیں. آتے یہ مختلف ناموں سے ہیں مختلف خطوں پر، لیکن نظریہ ایک ہوتا ہے، خدمت ایک ہی دین کی کر رہے ہوتے ہیں. لہذا آج میں سلسلہ رضویہ کا ایک چھوٹا سا مرید اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے ان بزرگوں کی اولادوں کو یہ میں برابر کرانا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیے ہمارے درسوں کے اندر، نعتوں کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ سرکار اعلی حضرت پیر گولڑا رحمہ اللہ کے کلام پڑھے جاتے ہیں اور آپ کا نام لیا جاتا ہے. ہماری کبھی فکر آپ نے دیکھی، کبھی کوئی ایسی مجلس آپ نے دیکھی امام احمد رضا کے سلسلے کے مریدوں کی کہ جہاں پر حضرت اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے لوگوں کے چہرے کھینچتے ہو؟ بلکہ میں تحریس نعمت کے لیے زبیر بھائی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ گوگل یوٹیوب پر چلے جائیں تو جس کے نام صرف پیر محلی شاہ صاحب کا اگر آپ نے لکھے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سب سے گیا گزرا شخص جو ان کے غلاموں کی قدموں کی گرد راہ ہے، جس نے ان کے عرس کے ناموں کا انبھار لگایا، وہ اس ان کے در کے بھکاری مظفر شاہ کا نام آئے گا. میں نے نام سم العیاذ باللہ اس لیے نہیں، یہ ہمارے مرشدوں کی تربیت ہے، یہ ہمارے سلسلوں کی تربیت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے. یہ تربیت میری جس نے کی ہے، یہ میرے شیخ مکرم حضور شیخ الاسلام المسلمین امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے صوفی اعظم، جن کو جامعۃ الازہر کے جید علماء نے یہ ڈگری دی کہ یہ اپنے عصر کا سب سے بڑا صوفیوں کا ترجمان، حضور شیخ الاسلام تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا الازہری رحمہ اللہ کی ذات مبارکہ سے ہم نے یقینیں سنے ہیں، اس خانقاہ سے سیکھیں. تو لہذا میں اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہوں، ہمارے حلقوں میں اس شخص کی کوئی گنجائش نہیں جو اہل سنت کے کسی اکابر کا بے ادب ہو. ہمارے سلسلے کے ایک ترجمان زبیر بھائی بھی بیٹھے ہیں اور آپ سب بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے اپنی زندگی کے 22 سال گزارے ہیں اس دوراجی کے اندر. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سب کو اجازت اپنی پرسنل فیس بک تو سب کے پاس ہے، کوئی بھی ویڈیو ڈال دے ڈالے، لیکن میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، مجھے بتائیے. میں 99 میں اس محلے میں آیا، اللہ ہمارے دوستوں کو برکتیں دے، ان کا احسان ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم سب کی عزت و توقیر کرتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، آج یہ 21 سال کا عرصہ ہوا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مسجد حبیبیہ کے ممبر پر یا اس شخص کے قریب آ کر ہم نے کبھی سرکار پیر محلی شاہ صاحب، سرکار مجدد صاحب کے لیے چہرہ کھینچا ہو. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے کبھی اپنے والد کا نام زبان پر نہیں لیا، لیکن پیر محلی کا نام ہمیشہ لیا، پیر گولڑا کا نام ہمیشہ لیا، مجدد صاحب کا نام ہمیشہ لیا. میرے دوست بزرگوں، اس لیے میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ خانقاہوں کو بدزن اور ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم ہر بزرگ کا ادب کرتے ہیں. آج مسئلے کا تصفیہ کرتے میں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا، یہ میرے ہاتھ میں ایک مبارک و مقدس کتاب ہے جس کو میں چوم کر اس کی زیارت آپ کو کراؤں گا. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، تصفیہ ما بین السنی والشیعہ، یعنی اگر اس عظیم ہستی سے سوال کیا گیا تھا ان کی آخری عمر میں، یہ ان کو بھی ان کے روزے مزار مقدس کی زیارت میں کراؤں گا تمہیں. جہاں میں جاتا ہوں نا تو لوگ جہاں جوتے اتارتے ہیں، میں تحریس نعمت کے لیے کہتا ہوں رضوی ہونے کی حیثیت سے کہ میں پگڑی وہاں اتار کے جاتا ہوں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، اور ننگے سر جا کر ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اونچے شملے رکھتے ہوئے حیا آتی ہے، وہ شخصیت کون ہے جن کی کتاب کو میں چوم کر اپنے سر پر رکھ رہا ہوں. یہ مبارک کتاب اس عظیم ہستی سے پوچھا گیا تھا کہ سنی اور شیعہ کا سلوشن ہو سکتا ہے، ان میں اتحاد ہو سکتا ہے. یہ اعلی حضرت نہیں ہے، نہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، نہ اعلی حضرت کے سلسلے کے ہیں، توجہ ہے؟ لیکن آپ دیکھیں بولی وہی بولیں گے جو امام احمد رضا پوری زندگی بولتا رہا. توجہ ہے، ہماری مسجد حبیبیہ میں ہم سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا عرس کرتے ہیں، حضرت مجدد صاحب کا عرس کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عرس کرتے ہیں، سارے بزرگوں کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کسی نسبت پر رحمت متوجہ ہو جائے اور ہم جیسے بیکاروں کو اللہ رب العالمین قبر و حشر کے اندر نجات عطا فرمائے. ان سے پوچھا گیا کہ سنی اور شیعہ کے اندر سلوشن کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ اتنے تجربہ کار شخص ہیں، ابھی ان کی زیارت کراؤں گا میں آپ کو. میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی تصفیہ، سلوشن تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. فرمایا میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس کتاب میں بیلنس بات کروں گا. یہ بیلنس وے ہے جس پر دونوں کی صلح ہو سکتی ہے، یہی وہ اصول ہے جو سنی اور شیعہ کی دوستی کرا سکتا ہے. جو حضرت لکھ رہے ہیں اور فرمایا اس میں سے ایک اصول سے بھی ہٹ جائیں تو ایسے ہی آپ ان کی واہ واہ کرتے رہیں اور ان کے نظریے بیان کرتے رہیں، لیکن سلوشن جب ہوگا، جب ان اصولوں پر ہوگا، آپ کا دل خوش نہیں ہوا کتنا بڑا حل بتایا؟ بولو نا سبحان اللہ، کتنا بڑا حل آپ نے بتایا. محبت سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ ہے مزار مقدسہ سفید رنگ کا، اور آپ کا اس میں گرامی ہے حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف. بولو سبحان اللہ. یہ حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی حیات ظاہری کی آخری کتاب ہے. آخری بولو. یہ ہمارے امام ہیں. میں نے اعلیٰ کا نام لیا، لیکن اسی شوق سے ان کا نام لیا، کیونکہ ہمیں امام احمد رضا نے سکھایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے سرکاروں، جتنی میری سرکار ہیں سب کے بول بالے. اس میں کوئی سیدھا الٹا نہیں ہوتا، یہ سب سیدھے ہیں. اس میں الٹی آنکھیں کوئی نہیں ہوتی، یہ سیدھی ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مرکز ایک ہو جائے نا، تو آنکھوں کا مرکز جب ایک ہو جائے تو اس میں الٹا سیدھا نکل جاتا ہے، مرکز ایک ہی بن جاتا ہے. میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں میری کون سی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کہیں گے آنکھ دیکھ رہی ہے. میں نے کہا تم مجھے دیکھ رہے ہو، سیدھی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، الٹی آنکھ سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا شاہ صاحب آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا الٹی کون سی ہے؟ کہا جب مرکز ایک ہو جائے، رخ ایک ہو جائے، قبلہ ایک ہو جائے، مرکز ایک ہو جائے، تو الٹا سیدھا نکل جاتا ہے، بلکہ ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہونا نے اپنی اس مبارک کتاب کے اندر فرمایا کہ اسلام، اب جو بات ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں میرے دوست، اس ترتیب کے ساتھ فرمایا اسلام کے پھیلنے کے چار دور ہیں. بولو سبحان اللہ. اگر حق چار یار کی بات کی جائے اور نام سرکار گولڑا کا لیا جائے اور کہا جائے حق چار یار کی ترتیب ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب کو یہ پتا نہیں تھا کہ خلفائے راشدین میں امام حسن مجتبی بھی آتے ہیں. انہوں نے چار کا نام کیوں لیا؟ چار کا نام اس لیے لیا کہ بنیاد یہ لوگ تھے. حضرت سیدنا مولا امام حسن کی خلفائے راشدین میں ہونے کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن جو مرکز لوگ تھے وہ یہ چار تھے جن کو قرآن نے مخاطب کیا. توجہ ہے. اسی لیے علماء نے یہ حدیث جہاں پر بھی آئی، توجہ سے سننا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی. میرے بعد خلافت، توجہ ہے آپ کی، میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی. اب آپ دیکھیں خلیفے تو قیامت تک آئیں گے. جب بھی ایک باریک فرق یہاں پر بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں، دیکھیں جب بھی اسلام کو غلبہ ملے گا اور اسلام کی ریاست کھڑی ہوگی تو امیر المومنین خلیفہ آئے گا. لیکن حضور فرما رہے ہیں میرے بعد، بہت باریک بات ہے جو آپ نے کم جگہ سنی ہوگی، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے. تو بھائی خلافت تو قیامت تک رہے گی، تو یہاں پر اس خلافت کی بات نہیں، خاص خلافت کی بات کی جا رہی ہے، خلافت خاصہ جو منہاج النبوہ، جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر بالکل سیدھی ہوگی، بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی. خلافت خاصہ یعنی حکومتیں، میں نے آپ کو کہا، آپ ذرا توجہ کیجئے، چہرے سے کچھ رسپانس دیجئے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. بھائی دیکھو خلافتیں، اب آپ دیکھیے نا، امام مہدی جب آئیں گے خلافت کریں گے تو وہ خلیفہ برحق نہیں ہوں گے، ہوں گے نا؟ تو خلافت تو قیامت تک جائے گی، اور جب بھی غلبہ ملے گا مسلمانوں کو، اور جب وہ اسلامی سٹیٹ کو قرآن و سنت کے تحت نظام خلافت پر قائم کریں گے، تو اس کا جو امیر اور خلیفہ ہوگا وہ اپنے شرائط کے ساتھ خلیفہ کہلائے گا امت کا، لیکن وہ خلیفہ عام معنی میں ہے. یہ ایک علمی بحث ہے. خاص جو حضور نے قید لگا دی نا کنڈیشن، یہ بڑی قیمتی باتیں چند منٹوں کی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو آپ اس وقت بہترین اصولی بن کر یہاں سے اٹھیں گے، جو بات آستانے میں بیٹھے ہوئے ہمارے بعض دوستوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ آج دوراجی کے اندر بچے بچے کو سمجھ میں آئے گی کہ عقیدہ کو سمجھا کیسا جاتا ہے. سرکار نے خاص کیا 30 سال. کیا خاص کیا بولیے؟ 30 سال. دو سال حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، دس سال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کتنے ہو گئے میرے پاس؟ بارہ. بارہ سال عثمان غنی کے، کتنے ہو گئے؟ چھ سال حضرت سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ. یا اس میں جی حضور تیس سال کی ترتیب. اب تیس سال کی ترتیب میں میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کیجیے گا، دو حکم بڑے واضح ملتے ہیں یہاں پر. ایک یہ ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت مولا مرتضی کی شہادت تیس سال مکمل ہونے سے چھ مہینہ پہلے ہو گئی، اور بقیہ چھ مہینے امام حسن نے مکمل کیے، توجہ کیجیے گا. اور یہ بھی اہل سنت کی نصوص ہے کہ امام حسن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ لکھا کہ تیس سال پورے مولا پر پورے ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ تو پتا چلا امام حسن کا مسئلہ اتنا بنیادی نہیں جتنا بنیادی ان چاروں کا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا امام حسن کا کوئی بغض رکھتا ہے یا انہیں خلفاء راشدین میں نہیں رہتا، یہ علمی رنگ میں نے آپ کو بتایا. زور جو ہے وہ ان چاروں پر، ایک بات. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے لیے لہجہ اور لب جب اختیار کیا گیا کہ جن کی ان تیس سالوں کے اندر انتقال بھی ہوا تو وہ چاری تھے. حضرت امام حسن مشتبہ کا وصال اس تیس سال کے پیریڈ کے بعد ہوا جب حضرت امیر معاویہ کو اپنی خلافت دے دی. تو ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے پوری اپنی زندگی اس عرصے میں کر لی تھی وہ یہ چار تھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت مولا امام حسن کا کوئی گستاخ ہوا. میں نے کہا یہ ایک ٹرمز ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک علمی بات ہے. آپ بات ہے کہاں کی، اور آپ لا کر امام حسن کا نام لے کر اہل سنت جو سب سے بڑے اہل بیت کا دفاع کرنے والے ہیں ان کو آپ بے ادب ثابت کر رہے ہیں، تو یہ بات کہاں تک جائے گی؟ لیکن توجہ کیجئے، میں اعلی حضرت کی بات نہیں کر رہا، چار یاروں کی ترتیب پیر محلی شاہ صاحب خود مانتے ہیں. اب جس جملوں سے آپ نے ہمیں یاد کیا، ان کے آستانے پر بیٹھ کر آپ چار یار کے نعرے کا مذاق بناتے ہو، تو ذرا دیکھ لیں. میں پھر عرض کروں، یہ جملے اگر سخت لگ رہے ہیں تو میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، کیونکہ میں اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں تصویر کی بات کر رہا ہوں کہ آقا نعمت کی کتاب تصویر میرے ہاتھ میں ہے. تو میں الجھانے کی بات نہیں، میں انا میں آ جاؤں اور اپنا غصہ دکھاؤں کہ میں نے اتنے حوالے دیے اور بات جو سلجھنے کی تھی سلجھ سکتی تھی لیکن میرا غصہ بیچ میں آیا، تو زبیر بھائی پھر تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا. تو میں آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو کر بات کر رہا ہوں، آپ کے آستانے کا ایک فقیر سمجھ لیں مجھے. اہل سنت کے مرکز کی بات ہے، آپ کے حد درجہ میں توقیر کرتا ہوں. آپ سید ہیں، میں آپ کی توقیر کرتا ہوں. آپ صدیقی، میں آپ کی توقیر کرتا ہوں. آپ جس درگاہ مبارکہ کے ہیں، میں سیال شریف سے مرید نہیں، لیکن میں نے سیال شریف کا ذکر ابھی ایسے ہی کیا جیسے بریلی شریف کا کرتا ہوں. یہ میں سے مراد یہ کیونکہ تقریر میں کر رہا ہوں، ہمارے شجرے اور ہمارے بزرگ سکھاتے یہی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، نسبت ہم اپنے شیخ سے رکھتے ہیں لیکن ادب ساری بارگاہ کو کرتے ہیں. جب سرکار پیر پٹھان رحمہ اللہ توسا شریف جائیں تو ایسی غلاموں کی طرح حاضری دیتے ہیں، سیال شریف جائیں تو اسی طرح غلاموں کی طرح حاضری دیتے ہیں، پاک پتنگ شریف جائیں اسی طرح حاضری دیتے ہیں. سرکار شاہ، شاہ ملتان، حضور شیخ الاسلام، وہ شیخ الاسلام جن کو بابا فرید نے کہا مجھے رسول اللہ نے خواب میں کہا اسے زکریا نہ کہا کر، یہ شیخ الاسلام ہے. میری مراد باالحق نشد حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ، جن کو شیخ الاسلام کا لقب مبارک سرکار دو عالم نے عطا فرمایا. جب ملتان شریف، صرف بریلی شریف نہیں، ملتان شریف، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ کا نیک بندہ موجود ہے. ہمیں امام احمد رضا کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ وہ درگاہیں شریفوں کی ہے، وہ محلہ شریفوں کا ہے، وہ آستانہ شریفوں کا ہے. کہ تجھ سے در در سے سخت، سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سنیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ورداہ النا. گاڑیوں پر توجہ نہ دیں، تھک گئے تو تشریف لے جائیں. میری طرف سے اجازت ہے، ناراض نہ ہونا، لیکن میرے دوستو ماحول ایسا اچاٹ والا نہ بنائیں. آپ بھی تھک رہے ہیں تو میں نے بھی کوئی، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، صوفہ اتنا نرم نہیں ہے. زبیر بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے، زبر بھائی اتنا نرم ہے، یہ بڑا سخت ہے ہاں جس پر میں بیٹھا ہوں، اور میں نے پشت بھی نہیں لگائی ہے. اور تین چار دن سے میں اپنے اندر ایک جو گیا کہ ایک حرارت بھی محسوس کر رہا ہوں،
لیکن بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم ہے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے.
میرے دوستو بزرگو توجہ فرمائیے, یہاں پر حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ارداہن اپنی مبارک و مقدس کتاب تصفیہ ما بین السنی والشیعا کے اندر آپ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں. ایک دفعہ درود پاک محبت سے آپ پڑھیں گے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ. میں صفحے اس لیے نہیں پلٹا رہا کہ میں بھول گیا, میں صفحے اس لیے پلٹا رہا ہوں کہ اس کی ہر سطر پر اتنی مبارک باتیں ہیں کہ کون سی پہلے پڑھوں اور کون سی بعد میں پڑھوں.
کون میرا سنی بھائی ہے جو کل ہی اس مبارک کتاب کو خرید کر اپنے مطالعے میں لائے گا؟
ہاں دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, لیکن ادال علی خیر کفائل اس لالچ کے ساتھ کہ تمہارے ساتھ میٹر میرا بھی شروع ہوگا, اس لیے کہ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب. اب آپ دیکھیے جو بات اس یہ تمہید تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا نشور اسلام کے چار مراحل ہیں, اسلام کے پھیلنے کے چار مرحلے, پانچ کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان سے پوچھو. میں اس وقت پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر بارہ, صفحہ نمبر بارہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے. اب یہ پیر محلی شاہ صاحب شیعوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم چار یاروں, ان کو کیا پتا تھا کہ اس دور میں اپنا نام لینے والے چار یار کا انکار کریں گے. پیر محلی شاہ صاحب چاروں کا ذکر سنی کے مقابلے پر نہیں, شیعہ کے مقابلے پر کر رہے ہیں. اور ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کے خاندان میں اوپر سے کچھ اور رشتہ دار خاندانوں میں ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے عقیدے کے تھے تو سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے برادری کا خیال نہیں کیا, عقیدے کا خیال کیا. میرے بھائی یہی تو مزاج امام محمد رضا کا تھا, سخت بول دیا سخت بول دیا سخت بول دیا, کفر کے فتوے دے دیے. میں نے کہا اسی کتاب سے میں بتاؤں گا, اگر اس کتاب کا میں نام نہ لیتا نا صرف عبارت پڑھتا آپ کہیں گے شاہ صاحب اعلی حضرت کو پڑھ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں دیکھو میں نے نام بتا دیا تو میں نے بس ایکسپوز کر دیا. ورنہ اب آپ دیکھیے کہ تحریر کا انداز آپ کو لگے گا ایسا, چاہے یہ تحریر بریلی میں لکھی جائے, چاہے گولڑا میں لکھی جائے, چاہے سرہند پر لکھی جائے, جب بات عقیدے کی ہوگی قلم چلے گا ایک اعتبار سے, بندے مختلف ہوں گے لیکن لہجہ انداز تشریح ایک ہی ہوگی. پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ رہے ہیں, میں آگے پڑھ رہا ہوں اور اسی صفحے کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ختم کریں گے. فرمایا ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے, یہ شیعوں کو کہہ رہے ہیں, آپ شیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم چار یاروں کا انکار کر کے کیسے ہم سے تصفیہ کر سکتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں جی سولوشن کرو. انہوں نے کہا جی اتفاق تو اللہ کے لیے ہوگا نا, صلح تو اللہ کے لیے ہوگی. بھائی اللہ نے جو قاعدے اور قانون بنائے ہیں اس کو ٹھکرا کر تیری مرضی کیسے قبول کروں؟ اللہ نے ان چار یاروں کو ایمان کے لیے بنیاد بنا دیا ہے, جب تک تو ادھر نہیں آئے گا تیرے سے صلح نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیے فرما رہے ہیں ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دین پاک کو اپنی ارتقاء اور بلندی میں جانے کے چار مرحلے ہیں. جلدی سنیے, فرمایا ایک بعثت نبوی, حضور کے اعلان نبوت سے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہوئی, حضور نے اعلان نبوت کیا اسلام کے پھیلنے کا پہلا درجہ, غور سے سنیے آپ, فرمایا بعثت نبوی جو مکہ معظمہ میں واقع ہوئی. تشریح کی ضرورت ہے؟ اردو مشکل ہے. یعنی فرمایا یہ رہے کہ حضور کے اعلان نبوت جو مکہ میں ہوا, گویا اسلام پیدا ہوا تولد اس وقت ہوا, یعنی گویا اسلام تولد اس وقت ہوا, یعنی حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو گویا اسلام پیدا ہوا, مگر اس وقت کے مسلمانوں کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی. یہ مرحلہ ہجرت مدینہ منورہ تک رہا, ایک حصہ قرآن اسلام کا ایک مرحلہ. فرماتے نمبر دو, دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جا کر شروع ہوا. اس دور میں مشرکین مکہ سے قصدن, یعنی جان بوجھ کر, اور اوروں سے تبعن, یعنی ان کے اصلن وہ نہیں, اصلن تو کفار سے لڑنا, اور دوسروں سے ان کے ضمن میں جہاد قتال شروع ہوا. ہجرت کے بعد مکہ فتح ہونے پر بادشاہی کی سورت ظہور میں آ گئی اور غلبہ ہو گیا، سارا حجاز مطیع و فرمان بردار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ چلے گئے. یہ اسلام کا دوسرا مرحلہ تھا. فرماتے تیسرا مرحلہ آپ کے انتقال کے بعد شروع ہوا. اس میں غلظت پختگی اور قوت اسلام یہاں تک بڑھی کہ دو نامی اور زبردست بادشاہوں یعنی قیصر و کسرا بادشاہوں جن کی حکومت اس وقت ساری تقریباً دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، جہاد اور قتال کرنے کے بعد وہ مغلوب اور نیست و نابود ہو گئے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ پیر مہری شاہ صاحب کہتے ہیں. چوتھا مرحلہ بلاد مفتوحہ، جب یہ بڑی بڑی ریاستیں ٹوٹ گئی اور یہ شہر آزاد ہو گئے، اس لیے اس میں بلاد مفتوحہ آزاد کیے ہوئے شہروں میں اسلام کی ترویج یعنی اسلام کی تبلیغ اور مساجد کی تعمیریں ہوئیں. یہ چار مرحلے ہو گئے. سن لیا آپ نے. اب پیر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا اور دوسرا مرحلہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزرا، تیسرا مرحلہ صدیقی اور فاروقی عہد میں ہوا، اور چوتھا مرحلہ جسے تیسرے کا ثمر سمجھنا چاہیے وہ حضرت عثمان اور مرتضیٰ کے دور میں ہوا. یہاں امام حسن کا نام لیا آپ نے، بولو تو پھر ان سے پوچھو نا. آپ ہمیں اہل بیت کا بے ادب ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں امام حسن کا نام نہیں لیا. پانچ خلیفہ ہوتے ہیں، یہ کراچی میں بھی کئی پیر ایسے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یا تو آپ میرے دوست بزرگ پیر صاحب ہیں، آپ میں ناراض نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں یہ بولی میں سیدوں کی سنا رہا ہوں. آپ تو ساری جنگ صحابہ سے سیدوں کی محبت میں لڑ رہے ہیں نا، تو بندے کو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے. تو جو شاہ لوگ ہیں، میں نے پہلے آپ کو کہا سیدوں کی تعریف کے لیے سیدوں کو کسی کو بلا کر تقریر کرانے کی ضرورت نہیں، سیدوں کے باپ دادا نے خود لکھ دیا ہے کہ سید کو کیسا ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ بولو سبحان اللہ. اب قرآن کی آیت سورہ فتح آیت نمبر 29، پیر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ کزرع اخرج شطأه فآزرہ واستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. ترجمہ سنیے آپ، یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. تو ان کو دیکھتا ہے رکوع اور سجود کرتے، وہ خدا کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 29. آگے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی داستان اور مثال اس کھیتی کی طرح ہے. اب غور کرنا، یہ چار نکالا کہاں سے پیر مہلی شاہ صاحب نے؟ قرآن کی آیت سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ مسل ہوں فل انجیل، ان کی انجیل اور تورات میں جو ایگزامپل دی گئی ہے وہ ایگزامپل دی گئی کہ زرعن، کھیت کی طرح. کھیت کس کی طرح بولیے؟ کھیت. فرمایا جیسے کھیتی، اخرج شطأه، جب کھیتی لگاتے ہیں تو اس میں ہلکا سی گھاس اگتی ہے. شطأه قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت لگی تو فاخرج شطأه، اس سے ہلکا سی ایک شبنم لگنے سے ہلکا سا ایک پیارا پیارا سا سبزہ نکلا. فآزرہ پھر وہ قوی ہو گیا، تھوڑا بڑھ گیا. فاستغلظ پھر وہ موٹا اور تندرست ہو گیا. فاستوى علی سوقہ پھر وہ جو چھوٹی سی کومل نکلی تھی نا وہ اب اپنے پاؤں پر ایک مضبوط درخت اختیار کر گئی. اور فرمایا کہ اب جس نے وہ کھیت لگائی تھی نا وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ضائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب یہ کومل نہ رہی، کومل سے اب یہ تھوڑا مضبوط ہوئی، تھوڑے مضبوط سے تنا مضبوط ہو گیا. اب جس نے لگایا تھا اس کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوا، اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئی، اور اس کی قدرت بھی بڑی خوش ہوئی. اور اس نے خوشی سے کیا کہا؟ یعجب الزرع ہو. اور جو کھیتی لگانے والا تھا وہ خوش ہوتا ہے، اور ناراض کون ہوتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، اور ان چاروں سے کافر چڑھتا ہے.
اور خوش ہون ہوتا ہے اللہ
اور اس کا رسول. بولو یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ اب پیر مہری شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, فرمایا دیکھو اخرج شتہ, قرآن نے چار مرحلے بیان کیے, اخرج شتہ فازرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, چار مرحلے آگئے نا قرآن کے. بولو سبحان اللہ. پیر مہلی شاہ صاحب نتیجہ نکال رہے ہیں صفحہ نمبر 13 پر, فرمایا وہ جو قرآن نے کہا نا اخرج شتہ کہ وہ کومل نکلی, فرمایا وہ اسلام کا پہلا دور تھا جب سرکار نے اعلان نبوت کیا. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا فآزرہ پھر وہ کومل پکی ہو گئی. فرمایا اس میں بیان ہے دوسرے دور کا, اس زمانے کا جو ہجرت سے لے کر وفات تک سرکار دو عالم کو پیش آیا. فرمایا فاستغلظ پھر وہ کومل اب ایک مضبوط مضبوط ایک ڈنڈا اور مضبوط ایک شاخ مضبوط ایک تنے کی طرح ہو گئی. فرمایا اس میں اسلام کا تیسرا دور ہے. فرمایا فاستوى علی سوقہ پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا. فرمایا اس میں بیان ہے چوتھے دور کا جو مولا مرتضیٰ کے دور مبارکہ میں ہوا. بولو سبحان اللہ. محبت سے کہیے نا سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. سرکار پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد میرے دوست و بزرگوں یہاں پر ایک شرعی حکم کو آپ لا کر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں. غور کیجئے آپ, آپ فرماتے ہیں اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے سب ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان سے متعلق, اب آپ غور کرنا, یعنی اتنی بڑی ان کی شانیں اور کوئی ان کے لیے بک بک کرے تو صفحہ نمبر 24 پر سرکار پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی اس مسئلے کو لکھ رہے ہیں. فرمایا غور کرو کہ ان کی عظمتوں کا انکار کرنا اور ان کی شانوں کا انکار کرنا, فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے جنتی فرماتا ہے ان کے متعلق ایسی غلط بات کرنا خود کفر سے کم ہے.
اب یہ کفر کفر کے فتوے اعلی حضرت دے رہے ہیں, پیر مہلی شاہ صاحب بھی لگا گئے.
وقت مختصر ہے اس لیے میں نے پورا سیاق نہیں پڑھا. صفحہ نمبر 24 کا میں سب سے نیچے لائن جہاں صفحہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر پیر مہلی شاہ صاحب صحابہ اکرام کی شان میں سورۃ توبہ کی آیت نقل کر رہے ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں. پیر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں جن کو خدا اتنے بڑے مرتبے اور مقام دے ان کے متعلق ہلکے جملے کہنا, فرماتے ہیں اب یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں پیر مہلی شاہ صاحب کے, فرمایا ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے. خود بولو خود. اب یہ کہنا نہیں ہم کفر کہنے والے نہیں, ہم کفر کہنے والے نہیں. میں اپنے دوست سے کہوں گا کفر کہنے سے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فتوے سے کسی کو کافر بنا رہے ہیں. آپ اگر ذمہ دار عالم ہیں اور شریعت کی طرف سے آپ کا منصب ہے تو آپ حکم واضح کریں گے. غلطی وہ خود کر رہا ہے, آپ حکم واضح کریں گے. مفتی کسی کو کافر نہیں کرتا, امام احمد رضا نے کسی کو کافر نہیں کیا. جس نے کفر کیا تو رسول اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت سے حکم کو واضح کیا. یہاں پہ پیر مہلی شاہ صاحب کافر نہیں بنا رہے بلکہ صحابہ کی عزت و توقیر تو قرآن میں موجود ہے. جو ان کو گالیاں دے اور توہین کرے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے. یہاں پر پیر مہلی شاہ صاحب کافر نہیں بنا رہے جس نے صحابہ کی توہین کر کے کفر کی نجاست اپنے سر لی ہے. پیر صاحب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, جبکہ پیر صاحب مفتی بھی نہیں ہے. یہ بھی عرض کروں آپ کے سامنے, توجہ کرنا, مفتی نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میری بات کو غلط ایکسپلین کر دیں آپ کہ آپ پیر صاحب کی توہین کر رہے ہیں. میں گولڈوی سے کہوں گا کہ اگر آپ پیر صاحب کی محبت میں 20 ہیں نا تو میں آپ کی برابری تو نہیں کرتا لیکن 19 ہونے کی نسبت سے میں قیامت میں پیر صاحب کی شفاعت سے امید ضرور رکھتا ہوں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا لیکن سنیں میری بات. یہاں پر آپ پیر مہلی شاہ صاحب مفتی نہیں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بات کے اہل تھے کہ آپ مجتہد فی المسائل ہوتے لیکن آپ نے شعبہ تصوف کو اختیار کیا. آپ فتوحات مکیہ تصوف کی کتابیں پڑھاتے تھے. آپ نے جب مرزا نے بکواسات کی تو پھر آپ نے اپنے علم کو ظاہر کیا
سیف چشتیائی دیگر کتابوں میں، اور جب سنی شیعہ فسادات بڑھے تو آپ نے یہ مبارک کتاب لکھی، لیکن آپ نے خود اعلی حضرت امام اہل سنت میں ایک فتویٰ، توجہ ہے، سبحان الصبوح، یہ پیر محلی شاہ صاحب کے پاس پہنچا. اب یہ سنیے میری بات، آپ فتاوی رضویہ میں آج یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹ سے پاک ہے. اس پر جب اعلی حضرت نے مسئلہ لکھا نا، تو یہ مسئلہ گولڑا پہنچا. گولڑا شریف میں پیر محلی شاہ صاحب نے امام احمد رضا کی کتاب پڑھی، اور پڑھ کر جس کا مفہوم زبیر بھائی مجھے یاد آتا ہے صحیح، یہ لکھا پیر صاحب نے اپنے قلم سے کہ مولانا نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ درست ہے، مولانا نے جو مسئلہ لکھا وہ درست ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بولو نا یار. اوہو، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. سنیے، تمہیں عشق کا کرنٹ لگے تو میں ایسی اس رات کے پہر میں پسینہ گرا کر آواز بلند نہیں کر رہا، یہ پوری فضا نور سے بھر گئی ہے. اتنا بڑا سچ اور اتنی بڑی بزرگوں کی بات کی جا رہی ہے. یہاں سے ڈینگی بھی بھاگ گیا انشاءاللہ، یہاں سے خبیث جن بھی بھاگ گئے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان بزرگوں کے نام کے صدقے سے یہاں سے ہر قسم کا وائرس بھی بھاگ گیا، وبا بھی بھاگ گئی، کیونکہ ان کا نام لیا ہے جو نہ کفر کو چھوڑتا ہے، نہ وبا کو چھوڑتا ہے، نہ باطنی مرض کو چھوڑتا ہے، نہ جسمانی مرض کو چھوڑتا ہے. کوئی لفاظ ہی نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، یہ اہل بیت ان ہستیوں کا نام. بولو سبحان اللہ. پیر محلی شاہ صاحب نے اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق کی، اور تصدیقات میں کہتا ہوں میری زندگی کی قیمتی تقریر ہے، اپنے لیے بخشش کی. کیا آج یہ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں جو مطالعوں کا حاصل ہے، کہ اپنے ایک ناچیز، اپنے ایک حقیر شخص کی مغفرت کے لیے کہ اتنے پیارے جملے ہم پڑھ رہے ہیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی. اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے امام محمد رضا خان کے اس فتوے پر رضی اللہ عنہما کہ لکھ کر فرمایا، مولانا نے جواب بالکل درست دیا. میں بعین ہی عبارت نہیں پڑھ رہا، اس کا مفہوم لا رہا ہوں. آگے لکھتے ہیں، فقیر مفتی نہیں ہے. پیر محلی شاہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ فقیر مفتی نہیں ہے، اس لیے مہر نہیں رکھتا مہر علی شاہ. 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف. بولو. یعنی میں نے اعلی حضرت کا حوالہ آپ نے کہا دے دیا آپ نے، میں نے کہا دیا اس لیے تاکہ دوستی بتاؤں، لڑ کر ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، ان بزرگوں میں کوئی لڑائی نہیں تھی. حضرت قطب مدینہ حضور سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ بڑا ہوا تھا، کیونکہ پنجاب کی طرف تھا نا، اور گولڑا شریف بھی بلا تشبیہ پنجاب کی طرف ہے، اور گردواس پور بھی پنجاب کی طرف تھا، تو پنجاب کے علماء نے مرزائیوں کو زیادہ پکڑا، کیونکہ ان کے اپنے خطے کی جنگ تھی. مانا جنگ تو اسلام کی تھی، لیکن کمیونیکیشن اتنا بڑا، فیس بک تو نہیں تھا کہ دنیا کی بات ادھر سے ادھر ہو جائے، کیونکہ مرزا رہنے والا پنجاب کا تھا، گردواس پور کا، تو پنجاب کے علماء نے سب سے زیادہ اس کا رد کرنے کے لیے آگے بڑھے. توجہ ہے. تو پیر محلی شاہ صاحب نے 1902 میں 1902 دیکھو کہاں 1902 اور کہاں 2020، ایسا لگتا ہے یہ آج ہی کی بات ہے. 2020 اور 1902 میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، غور کرو. پیر محلی شاہ صاحب نے کتاب لکھی تھی سیف چشتیائی، خواجہ صاحب کا خاص کرم آپ پر ہوا، اور ایسی دندان شکن جواب دیا کہ اس کتاب کو 80 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، مرزائی اس کے ایک لفظ کا بھی جواب نہ دے سکے. تحفہ گولڑویا معاذ اللہ مرزا نے لکھ کر اتنی موٹی کتاب میں پیر صاحب کو گندی گالیاں دی ہیں، لیکن کتاب کا جواب نہ دیا. یہ کتاب بریلی شریف پہنچی، بریلی کا فتویٰ گولڑا پہنچا. دیکھو محبتیں کیسی ہیں، اور ادھر ہم لڑ کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. اور ادھر سے دیکھیے، سیف چشتیائی جس وقت امام محمد رضا کے پاس پہنچی تو راوی اس کے کون ہے؟ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ آل خلیفہ. فرمایا پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب اعلی حضرت کے ڈائس پر تھی، اعلی حضرت اس کو پڑھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو کہتے، واہ واہ پیر صاحب نے کیا استدلال کیا، کیا بات کی. بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے چار یاروں کا ذکر پیر محلی شاہ صاحب نے کس ترتیب کے ساتھ کیا کہ نہیں کیا. آخری حوالہ یہاں پر پڑھ کر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور وہ یہ، کچھ دن پہلے میں ہم تو ناتھوانوں کے سپورٹر ہیں میرے دوست. ناتھوانی کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ دوست کہنے لگے ہم نے غلطی کر لی ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، غلط بات آپ نے عوام میں کی ہے، مظفر شاہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی قرآن و سنت اور شریعت اور اہل سنت ہے، جس کے آگے پوچھ گوچھ ہمارے سے بھی ہوگی۔ آپ مجھ سے مل کر کیا کریں گے؟ آپ کے ویڈیو کلپ نکل گئے، آپ نے مذاق اڑایا، آپ نے کہا فضیلت دیتے ہیں اور یہ غلط ہے، آپ توبہ کریں گے اس پر۔ قرآن نے فضیلت دی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہو سکتے سارے صحابی۔ آپ اپنی تقریر میں یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو فضیلت دینا، یہ غلط بات ہے۔ آپ کلمہ پڑھیں گے، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنی آیت میں زبیر بھائی کہ برابر نہیں ہے صحابہ، صحابہ برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا، فرمایا وہ لوگ سب سے بڑے ہیں، ان سب میں فضیلت والے ہیں، اعظم درجۃ من الذین انفقوا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان جہاد کیا اور مال خرچ کیا۔ تو قرآن نے خود اعظم و درجتم کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق کو فضیلت دی ہے۔ یہ لفظ حضرت، میرے پاس وقت، میرے سننے والے تھک گئے ہیں، ورنہ میں حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب تصفیہ کے صفحہ نمبر 23 سے میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ اعظم و درجتم کہہ کر اللہ نے حضرت ابوبکر کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت ابوبکر کی فضیلت کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ جناب یہ غلط بات ہے، تو یہ قرآن پر میرے دوست آپ نے بات کر دی ہے۔ آپ مظفر شاہ سے نہ ملے، آپ اعلان توبہ کریں، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ کیونکہ فضیلت دے رہے ہیں جناب، یہ کیا غلط طریقہ نکالا ہے فضیلت دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ فضیلت ایسی نہیں جو چھوٹے بڑے بھائی کی، یہ فضیلت ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن کی کئی آیتیں اس بات کو ذکر کرتی ہیں ان کی بزرگی کے لیے، اور اس کو مذاق یا فتنہ کہنا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے۔ میرے دوست توبہ کریں تاکہ آپ کی بیعت بھی درست ہو جائے۔ مجھ سے مل کر کیا کریں گے؟ آپ نے جن کو خوش کرنا ہے، جن کو ہمارے مخالف کرنا ہے، آپ اپنی کوشش کریے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جن کے پاس جا کر آپ ہماری شکایتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری بات ان تک اگر پہنچے گی تو وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، وہ بھی غور کریں گے کہ مظفر شاہ فتنے کی بات نہیں کر رہا، مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اب میرے دوستو بزرگو، کہتے ہیں فضیلت دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اہل سنت کون ہے، تو فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، جو ابو بکر عمر کو فضیلت دے، وہ توقیر الختنین، اور سرکار کے دونوں دامادوں کی تعظیم کریں۔ شیخین کہتے ہیں ابو بکر عمر کو، ختنین کہتے ہیں عثمان و علی کو رضی اللہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تفضیل الشیخین اور وہ توقیر الختنین و تعظیم و قبلتین، الصلاۃ علی الجنازتین، الصلاۃ خلف الامامین، ترک الخروج علی الامامین، المسح علی الخفین، والقول بالقدرین، والامساک عن الشہادتین، واداء الفریضتین۔ فرمائے 10 باتیں جس میں ہوں گی وہ سنی ہیں، اور پہلی بات یہ کہ ابو بکر عمر کو رضی اللہ عنہما کو فضیلت دے، افضلیت دے۔ یہی بات حضرت امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے کہ تفضل الشیخین و حب الختنین، کہ ابو بکر عمر کو فضیلت دینا اور بعد کے دونوں دامادوں سے محبت کرنا، یہ اہل سنت ہے۔ تو یہ تو آپ اگر یہ فرمائیں کہ فضیلت دینا، یہ کیا نکالا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا نکالا نہیں، یہ سنی ہونے کے شرائط اور پرنسپل ہیں۔ ایک سوال کا جواب دوں آپ کو بھائی، دیکھو میں نے ایک ہی حوالہ پڑھا، میرے پاس اس وقت 22 سے 25 حوالے علامہ طحاوی علیہ رحمہ، ساری امت کے تسلسل سے لفظ فضیلت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم مناظرہ مباحثہ نہیں چاہتے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات وائرل ہوئی ہے، آپ کو سید سمجھ کر لوگ عقیدت میں غلط عقیدہ نہ سیکھ لیں، اس لیے ہم آپ کی سیادت، آپ کے سید ہونے کا ادب کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سید صاحب کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے، ہم اسے صاف کر رہے ہیں۔ لیکن سید صاحب، یہ غلط عقیدے سے آپ رجوع کریں گے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے باپ داداؤں کا نہیں تھا، یہ پیر محلی شاہ صاحب کا نہیں تھا، یہ غوث اعظم کا نہیں تھا، یہ داتا صاحب کا نہیں تھا، یہ مولا علی کا نہیں تھا۔ تو سیدوں کو طاہر القادری کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدوں کو سیدوں کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا
کہا اس منہاجی کے پیچھے جا کر عقیدہ سیکھ رہے ہیں، اس کا بھی کلپ آ گیا، نہیں نہیں میں بھی افضل مان رہا ہوں. میں نے کہا کہنا پڑے گا افضل، سنیوں میں رہ کر اگر سنی عوام کو شکار کرنا ہے تو پھر یہ شکار تمہاری نہیں، یہ چار یاروں کی تیار کر دی ہوئی بھولی بھولی بھیڑے ہیں کہ جو جس بولی سے یہ ہانکا جاتا ہے وہ حق چار یار اور پنجتن پاک کا نعرہ ہے. جس لوری سے یہ پیاری پیاری بھولی بھولی سنی بھیڑے جس بات سے متاثر ہو کر لپکی ہوئی آتی ہیں وہ بولی ہے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ سنی کی بولی ہے. جس طرح کسی جانور کو متاثر کر کے اپنی طرف بلایا جاتا ہے نا، تو سنی کو بلانے کی راگ کیا ہے؟ نعرہ تحقیق. تو اب آپ غور کیجئے بات یہاں پر. اب میرے دوستو میں نے حضرت سیدنا امام اعظم کو پڑھ دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھ دیا، حدیث سے پڑھ دی، اب یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب کے آخری فتوے پر. یوں سمجھیے کہ پانچ سے چھ منٹ کی بات رہ گئی. محبت سے تازہ دم ہو کر سبحان اللہ کہنا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ درود پڑھتا ہے یا بھیجتا ہے؟ میرے بھائی یہ دونوں مترادف ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. پڑھنا بمانا بھیجنے کے مرادف، کیونکہ پڑھنے کا لفظ تو خود اللہ کے لیے قرآن کے اندر آیا ہے، تو پڑھنے سے مراد وہ تلفظ نہیں ہے. توجہ ہے میرے دوستو، جس مسئلے پر نظر رکھنی اس مسئلے پر نظر رکھیں آپ. ہمارے وہاں حال یہ کہ اپنے پیر کے خلاف ہو جائے تو لوگ ڈنڈا لے کر نکلتے ہیں، لیکن صحابہ کی عزت کی بات جب تک پیر کی طرف منتقل نہ ہو لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی. ٹھیک ہے، ایک مجھے مسجد حبیبیہ میں کہنے لگا ایک بڑے شنٹو کا ترجمہ لگا، آپ سمیع اللہ علیہ وسلم حمیدت کہتے ہیں؟ میں نے کہا مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھیں، جائیں ولیوں کے پیچھے نماز پڑھیں، جائیں سبحان. میرے دوستو فیصلے قیامت میں ہوں گے. یہ زخم اور تیر بھی ہم خوشی دل سے قبول کرنے تیار ہیں. توجہ ہے آپ کی، بڑے خوشی دل سے قبول کرنے تیار ہیں. ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. اس تقریر کا بھی کوئی شوق نہیں. آپ یہاں پر اپنے کسی بزرگ کو بلاتے، میں نیچے بیٹھ کر تقریر سن لیتا، ہمیں شوق نہیں، لیکن جو بات ہو وہ ترتیب کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. اور بات تو یہاں پر اب ختم کر رہے ہیں سرکار پیر مہلی شاہ صاحب کے ایک جملے پر، بولیے سبحان اللہ. سب سنیت کا کام کرتے ہیں، سب کو قبول کرنا چاہیے. جس طرح ہم قبول کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی ہضم کرنا سیکھیں. دین کی خدمت حسد کی طرف نہ جائے. توجہ ہے آپ کی، ہم تو آج تک کھڑے ہیں اس نعرے کے اوپر، گاڑی سے تو آپ اتر گئے، لیکن آج تک تو ہم کھڑے ہیں اس بات پر، بے قصور بے خطا معاویہ معاویہ، ہم کھڑے ہیں. میں کھڑا ہوں اس نعرے پر آج بھی، جس نے مناظرہ کرنا ہے کرے ہم سے اس موضوع کے اوپر. ہم کھڑے ہیں اس موضوع کے اوپر، ہم گاڑی سے نہیں اترتے. ہزار مصائب ہوں مگر زباں ہوں دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. مرید بنانے نہیں بیٹھا، گھبرانا نہیں، نہ تنظیم بناؤں گا نہ چندہ لوں گا، یہاں سے سب آپ ہی لیجئے گا. عقیدہ سیکھنے سے محبت سے کہیں سبحان اللہ. غور کیجئے یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کا آخری جملہ جو چند پڑھ رہا ہوں، جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے نام پر ہے، افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق پر. حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت، غور کرنا میرے دوستو، خدا کے واسطے اس جملے پر، اس پر تقریر ختم کر رہا ہوں. میں آپ کی ٹھوڈیوں کو پکڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ دیکھو، یہ امام احمد رضا کا نہیں، یہ پیر مہلی شاہ صاحب کا بھی ہے. اور جملہ کیا ہے ذرا توجہ کریں، فرما رہے ہیں سرکار پیر مہلی شاہ صاحب، صفحہ نمبر 23، میں اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں. فرمایا شیخین کی افضلیت، افضلیت فضیلت نہیں، افضلیت. شیخین کی افضلیت یعنی یہ فضل تو یہ ان کو بھی ملا، ان کو بھی ملا، ان کو بھی ملا، لیکن سب سے بڑی سرداری مجموعی فضیلت کس کو ملی؟ اس کو کہتے ہیں افضلیت. اور آپ کہہ رہے ہیں میرے دوست یہ افضلیت کہاں سے لے کر آئے؟ میں نے کہا باپو یہ باپوؤں کا عقیدہ ہے، یہ باپوؤں کا عقیدہ ہے. یہ لوہے کے کڑے پہن کر کندھے تک بال رکھ کر جو سیدوں کا ادب کر رہے ہیں نا، تو ان کو ٹٹولو صحابہ کی عزت سے، کیونکہ کئی رابضی سیدوں کے پاؤں چومتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاؤں نہ چومو، جن کی وجہ سے ہم سید ہونا بچ جائیں گے ان صحابہ کا ادب کرو. توجہ ہے میرے دوستو بزرگو، غور کیجئے. اللہ اکبر، شیخین کی افضلیت. پیر مہلی شاہ صاحب کے جملے آپ سنیے، کیونکہ
آپ شاہ ولی اللہ کی ورڈ ٹو ورڈ تائید کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ فرما رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیر محلی شاہ صاحب ان کے حوالے سے فرمائے شیخین یعنی ابو بکر و عمر, تقریر ختم ہو رہی, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے, لا یستوی, یعنی آیت قرآن سے ثابت ہے کہ ابو بکر و عمر فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر منطوق ہے, اور جماعت متقدمہ پر اور جو پہلے مسلمان ہوئے ان پر مفہوم موافق, یعنی جماعت مقدمہ میں سے جن کا انفاق اور قتال مقدم ہوا, یعنی جو فتح مکہ سے پہلے بہت سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے جہاد بھی کیا, توجہ ہے, جیسے بدر میں کیا, ہر جگہ کیا, اور اللہ کی راہ میں مال بھی دیا, فرمایا وہ سب سے افضل ہوگا, اور شیخین کا انفاق اور قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے, لہذا خلافت ان کی خلافت راشدہ کا خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے. اس مسئلے کو پوری امت کے سامنے سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے کلیئر کر دیا, فرمایا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان پر تو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کا افضل ہونا قرآن کی آیت سے واضح ہوا, لیکن مفہوماً, ایک علم مفہوماً یعنی معنن وضاحتن صحیح احادیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے کہ وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے اور بدر میں بھی آئے, احد میں بھی آئے, فرمایا ان کے اوپر افضلیت ابو بکر و عمر کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے انفاق اور قتال میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا پہلا خلیفہ ہونا, لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ خلیفہ ہوئے ہیں اس لیے, ایک جملہ سن, آپ پہلے خلیفہ ہوں اس لیے افضل ہیں, میں نے کہا نہیں, وہ افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ ہوئے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو مولانا امجد علی کی بات ہے, یہ تو مولانا امجد علی کی بات ہے, اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج جو بات حضرت سرکار پیر حمید الدین سیالوی نے کہی فرمائی ہے نا, اس میں یہ جملہ کہا ہے, خاص طور پر سنیے زبیر بھائی اور سب, فرمایا کہ ہم اہل سنت افضلیت کو ترتیب خلافت پر مانتے ہیں, یعنی جو سب سے بڑا تھا وہ اس لیے پہلے ہوا, یعنی یہ نہیں کہ جو ترتیب پر آ گیا تو بڑا ہوا, فرمایا نہیں جو بڑا تھا اس لیے پہلے آیا, اور یہی بات حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب لکھ گئے, فرمایا کہ یہ خلافت خلافت خاصہ ہے, اور خلافت خاصہ کے لیے خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے, تو جب تم مان چکے ہو کہ ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے تھے تو یہ خلافت خاصہ 30 سال والی خلافت کے قانون کے تحت آپ کا افضل ہونا خود ہی ثابت ہو گیا, اس لیے کہ آپ افضل تھے اور آپ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا. تو میرے دوستو بزرگو, آج کے درس میں ہم نے ان ہستیوں کا ذکر پاک کیا, کہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ, سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سرکار عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سرکار مولا مرتضیٰ. آپ کہیں گے آپ نے تو علی کا نام ہی نہیں لیا رضی اللہ عنہ, میں نے کہا آپ کو دکھانے کے لیے لوں, میں نے یہاں پر جو حدیثیں پڑھی ہیں شیخین کی فضیلت میں, وہ حضرت علی نہیں تو منقبت پڑھی تھی, اور کس نے پڑھی تھی سرکار مولا مرتضیٰ کے ذکر کے بغیر, تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا میرے دوستو بزرگوں, اپنی صفوں کو اتحاد سے مضبوط کرو. ہم ہر آستانے کا ادب کرتے ہیں, بولو انشاءاللہ, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں کی اولاد جو آج ان کی سجادگی میں ہیں, ہم ان کی سجادگی قبول کرتے ہیں, ہم ان کے اکرام کو قبول کرتے ہیں, وہ سید و سادات ہیں, ہم اپنے پلکوں پر اس بات کو قبول کرتے ہیں, ہمیں ان کی سیادت پر کوئی شک نہیں, ہمیں ان کے منصب پر کوئی لاج نہیں, چاہے وہ گولولا شریف میں ہوں, چاہے وہ بریلی شریف میں ہوں, چاہے وہ سرہند شریف میں ہوں, چاہے وہ بدایوں شریف میں ہوں, چاہے وہ کچوشا شریف میں ہوں, چاہے وہ پیلی بھیت شریف میں ہوں, جس چاہے وہ سیال شریف میں ہوں, چاہے وہ توسا شریف میں ہوں, اہل سنت و جماعت کے جو سجادگان ہیں ہمیں ان سے محبت ان اکابر کی وجہ سے ہے جن کے ہم بھی پابند ہیں, آپ بھی پابند ہیں. میں ان سجادہ حضرات کا ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے, ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ جستجو اور یہ التماس ان بزرگوں کی بارگاہ میں کہوں گا کہ حضرت کوئی آپ کے خلاف بات کرے, اللہ کی عزت کی قسم مبالغہ نہیں کرتے, ہمیں یہ بات
گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے بزرگوں کی اولادوں کے خلاف بات کرے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو چھپوائیے اور اسے عام کیجئے تاکہ صفوں میں جو کالی بھیڑے گھسی ہوئی ہیں وہ نکل جائے اور مریدوں کو پتا چلے کہ جو مزار میں بادشاہ آرام کر رہا ہے وہ بادشاہ باتیں کیا کرتا تھا، وہ بادشاہ ذکر کیا کرتا تھا. تو میں نے یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. میں دوراجی کے تمام بزرگ عہدیدار اور جماعت کے تمام لوگ اور اس جلسے کو منعقد کرنے والے تمام بچے بزرگ، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں جو یہاں پر آئی ہیں، میرے بزرگ آئے ہیں، میرے بڑے بھائی جیسے اور میری ماؤں کے درجوں پر جو گھروں میں ہیں، میں اس تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو ذکر ہم نے کیا آپ کو تنگ کرنے کے لیے میری ماؤں نے کیا، بزرگوں نے کیا، اس کو ہم نے سبب بنایا آپ کی شفا کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، آپ کے گھر کی خوشی کے لیے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی غوث پاک کے نام پر پہرا دیا ہے، ختم نبوت کے نام پر پہرا دیا ہے، صحابہ کے نام پر پہرا دیا ہے، اور اس کے درو دیوار عشق مصطفیٰ اور غوث اعظم خواجہ خواجگان اور سرکار سیلانی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادگار سے معمور ہے، یہ فضا دوراجی میں ہمیشہ رہے. ہم رہے نہ رہے لیکن یہاں کی نسلیں یہ بتائیں. ہاں ایک باپو امام تھا جو یہاں پر آ کر تقریر میں یہ باتیں سناتا تھا، تمہارے بچے بھی اگر یہ بات یاد رکھ گئے نا تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہماری قبر پر ہوگی. ہمیں صرف یہی آپ سے چاہیے اور کچھ چیز نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین جتنے میرے بھائی دوست احباب دور دراز سے آئے تمام کی حاضری کو اللہ قبول کرے. جنہوں نے لنگر کے اندر حساب ملایا اللہ ان کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے. جو ثنا خان حضرات تشریف لائے، جس طرح محترم ہمارے بڑے بھائی زبیر مکی صاحب قبلہ، اللہ ان کا وجود سلامت رکھے، اللہ اس علاقے پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. بالخصوص آخر میں دعا پڑھیں گے، یہ سارا ذکر اس وبائی مرض سے بچت کا ذریعہ بنے. یا اللہ میرے پاکستان کو اس مرض سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی افواج کو، پولیس کو، رینجرز کو، ڈاکٹرز کو، وکلاء کو، استادوں کو، تاجروں کو، طلباء کو، ہر بچے کو، ہر شعبے کے شخص کو اس وبا سے محفوظ فرما. بولیے آمین. یا اللہ اس ملک کو ہر وبا سے محفوظ فرما. جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ ہمارے معزز قابل احترام ڈاکٹر حضرات ہوں، سیاستدان ہوں، افواج پاکستان ہوں، رینجرز کے ادارے ہوں، سیاستدان ہوں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں برکتیں دے، مزید ہمت دے کہ جس طریقے سے وہ اس قوم کے ساتھ صحیح فیصلے کرتے ہوئے جو کر رہے ہیں، یقینا انہوں نے جو چھٹیاں دی ہیں، جو معاملات کیے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ایک مشاورت کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا. ہم اس قوم اور ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ انہیں یہ بات کا ہم یہ عہد دلاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس پر مکمل اتریں گے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے اور اپنے معاملات کی حفاظت کے لیے. یہ وبا کیا ہوتی ہے، یہ مرض لگتا کہ نہیں لگتا؟ جمعے کے دن میں نے آج پوری تقریر فیس بک پر موجود ہے کر دیا ہے کہ وبائی امراض سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا مرض متعدی ہوتا کہ نہیں ہوتا، کوئی مرض دوسرے پر لگ سکتا کہ نہیں لگ سکتا، اس پر ہم نے پوری گفتگو کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا عطا فرمائے. بولیے آمین. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ملنے جلنے والوں کی مغفرت فرمائے، جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو برکتیں اور نصرتیں عطا فرمائے. بالخصوص اس وقت جو ہمارے آستانوں کے سجادگان موجود ہیں اللہ انہیں سلامتی عطا فرمائے، اور جو بزرگ ہستیاں موجود ہیں، زیب سجادہ بریلی، زیب سجادہ ماہرہ مقدسہ، سرکار امین ملت، سرکار امین میاں دامت برکات العالیہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا صحت و کمال عطا فرمائے، زیب سجادہ بریلی شریف نائب سرکار مفتی اعظم ہند، نائب حضور تاج الشریعہ، میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قاضی القضاۃ فی الہند حضرت علامہ مولانا حضرت قبلہ اسجد میاں فرزند حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ صحت و کمال عطا فرمائے، ابو البلال حضرت علامہ الیاس قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جو اپنی نہج پر ایک بہت بڑا اہل سنت کے تخصص کا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. سارے آستانوں کے سجادوں کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ رب العالمین قائم رکھے، اور یہ اہل سنت کی طرف جو ہمارے درمیان گھس کر یہ یلغار آ رہی ہے، ہمیں ایک ہو کر اس کا اخلاقی مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صف آور ہو کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر صحابی نبی مل کر کہیں نا محبت سے، یہ کلمے کا ترجمہ ہے، ہر صحابی نبی
میں ان مبارک اس مبارک جملوں میں ان مبارک لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا جملہ آپ نے نکالا. ایک نعرے کی صورت میں جو لوگوں کا عقیدہ یاد ہو جاتا ہے, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, میرے ساتھ مل کر پڑے حضور کو راضی کرنے کے لیے, کسی کو نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو مانتا ہی حضور کی وجہ سے, حضور ہی کی وجہ سے لوگ بزرگ بنتے ہیں. ایک آواز ہو کر ہاتھ اٹھا کر اور مل کر کہیں ہر صحابی نبی, ہاتھ نیچے نہیں رکھنا, محروم رہیں گے ورنہ ہم, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ رب العالمین یہ جملے میرے اور آپ کے لیے اور ہر شخص جو طالب علم یہاں موجود ہے ان کے حق میں اللہ قبول فرمائے, جو دعائیں ہم نے کی ہیں قبول فرمائے, جو نہ کر سکے قبول فرمائے, جو ہمارے حق میں تھی اللہ قبول فرمائے, آخری ہج کی کلمے پر عطا فرمائے, نفس کے شرارے حرص اور لالچ بغض و تکبر, اللہ اکبر, اللہ حرص سے لمبی عمر کی امیدوں سے اللہ محفوظ رکھے, لمبی امیدوں سے اللہ ہمیں بچائے, جس جو فیصلہ خدا نے کیا اس پر راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امتحان سے ہمیں بچائے, سختیوں سے ہمیں بچائے, ہم کمزور لوگ ہیں, یا اللہ ہمارے لیے عافیت کا ارادہ فرما, عافیت کا ارادہ فرما, عافیت کا ارادہ فرما, اٹھے ہوئے ہاتھوں کے التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نیک اور صالحین لوگ ہیں یا اللہ, ان کے صدقے ہم جیسے جتنے بیکار ہیں تمام کا بیڑا پار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بیٹھے رہیے گا, کلمہ شریف مل کر پڑھیں گے. چار یاروں کا مبارک نام سنا ہے, اب آپ کا ذہن مدینہ منورہ بھی جانا چاہیے, گنبد خضرا میں شیخین کے پاس, جنت البقیع میں سیدنا عثمان کے پاس, اور نجف معلا میں مولا مرتضیٰ کے پاس. بولو سبحان اللہ. کربلا معلا میں میرے داتا حسین کے پاس, حضرت عباس علم بردار کے پاس. بولو نا سبحان اللہ. مشہد مقدسہ میں مولا علی رضا کے پاس, بغداد معلا میں سرکار موسیٰ کاظم کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جن کا نام لے رہا ہوں نا حدیثوں میں, ان کا نام پڑھو تو اللہ شفاعت اور بخشش فرماتا ہے. جنت البقیع میں سرکار امام باقر کے پاس, رملہ میرے دوست و بزرگوں, سامرہ میں میرے آقا حضرت امام حسن عسکری کے پاس, بغداد معلا میں حضرت امام تقی و نقی کے پاس, اور ظہور امام مہدی, سرکار امام مہدی کے وسیلے سے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اہل بیت پنج تن پاک چار یاروں کے صدقے مستجاب و مقبول فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک جملہ میں مزید کہوں گا, بیٹھے رہیے. توبہ کی نیت سے ساری درگاہیں یاد آ گئی, بولو نا. یہ جملہ تم بولتے, میں تمہاری آوازوں کو جمع کر کے اس سے بری بات بڑی بات کہتا, بڑی بات کہتا کہ ساری درگاہیں ہمیں یاد آ گئی. ہم سنی وہ ہیں جو مسجدوں کو بھی بھرتے اور مزاروں پر بھی سلام کرتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مسجدوں کے ساتھ مزار کیوں لے آئے, میں نے کہا مسجدوں میں اپلیکیشن تیار ہوتی ہے, مزاروں میں دستخط ہو جاتے ہیں. خالی مزار پر گئے تو بابا بھی کہیں گے لکھوا کر تو لا, اور خالی لکھوا لیا تو رب کہے گا دستخط تو کرا کر لا. تو لہذا مسجدوں میں پانچ وقت اپلیکیشن تیار ہوئی, اور جامع کلات آپ گئے, منگو پیر آپ گئے, عبداللہ شاہ غازی آپ گئے, لال شہباز قلندر آپ گئے, پاک پتن شریف آپ گئے, ملتان شریف آپ گئے, بغداد آپ گئے, اجمیر معلہ آپ گئے, سرحند مقدس آپ گئے, گولنا شریف آپ گئے, بریلی شریف آپ گئے, کچوچا مقدس آ گئے. میرے آقا اور میرے نانا کے پیروں میں اور میرے والد کے پیروں میں کچوچا حضرت پیری بی شریف, میرے آقا شیر قادریت, شیر مجددیت, حضور سیدنا شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ, ان تمام کا گنبدوں کو یاد رکھے. کلمہ شریف پڑھیے بحق لا الہ, ایسا ڈیلا ڈیلا پڑھیں گے, محبت سے پڑھیے لا الہ الا. توبہ کی نیت اور قبولیت کی نیت, موت کبھی بھی دبوچے گی, لیکن اصل مزے تو قبر و حشر کے ہیں. حضور نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغ ہے, خاتمہ بالخیر اور عقیدہ ہے, یہ تمام اصل کلمہ ہے, بچے گا ان کی محبتوں سے. ساری کتاب پڑھ لی, اب ذرا ٹائٹل نیم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.